بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ورغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك، والرغماء إليك والعمل، لبيك ذا الممالك، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا، آمين اللهم آمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है आप सबके? आप सब खैरियत से? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे और बहुत खुश होंगे, हाँ इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, हम सब खैर आफियत से और आप बहुत खुश होंगे। ठीक है, कैसा गुजरा आपका वीकेंड, कैसा गुजरा आपका वक्त? और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप लोगों को अपनी क्लास का इंतजार था, क्या आप लोगों के होमवर्क कंप्लीट हैं? और माशाल्लाह आप लोग आठवें पारे पर हैं सूरत अल अनआम, आज की आज आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। और जैसे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो आप लोग सिफात सुन रहे हैं और जो उनमें हम गौर कर रहे थे सुबह में, अभी मैं क्लास शुरू होने से पहले आप लोग सुनते हैं, वो इतना खूबसूरत गौर करवा रहे थे उस्तादा। और जो आज आप लोग रुब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें भी यही है, एक एक चीज पर गौर और तदब्बर। जी, और बहुत खूबसूरत तदब्बुर है। और वो यही है कि जब आप घर के काम करें या किचन के काम करें या खाने पीने का काम करें, तो इन चीजों को बहुत गौर के साथ देखा कीजिए, खास तौर पर सब्जियां और फ्रूट को, क्योंकि इतने खूबसूरत बाहर से क्या दिखते हैं, अंदर से क्या हैं, और ये सब अल्लाह ताला के काम है जो अल्लाह ताला ने उनको बनाया। मैं उसे देख रही थी कीवी को, कितना खूबसूरत अंदर से है तो बाहर से कैसा है, और मैं ये सोच रही थी कि एक मोमिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या खूबसूरत दिखे ना, बाहर से कैसा दिखता है कीवी, और अंदर से कैसा है, क्या लाइंस होती है उसकी, क्या शान होती है उसके अंदर से। और अगर एक मोमिन का दिल अगर ऐसे अंदर से बन जाए, हाँ, कल्बे सलीम अगर ऐसा हो जाए, तो फिर क्या शान है, राइट। और अगर देखेगा उसके बाहर, उसके कैसे ब्राउन कलर का होता है, भुरभुरा होता है, हल्के हल्के बाल होते हैं, यानी अगर बाहर से देखा जाए तो ऐसी कोई खूबसूरती उसमें नहीं होती है, लेकिन जब आप उसको अंदर से काटते हैं तो उसमें क्या आपके कॉम्बिनेशन है, क्या आप कपड़े लेते हैं और क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन क्या ग्रीन कलर उसके अंदर होता है, फिर क्या उसमें वो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, और वो कितनी लाइन में लगे। मैं देख रही थी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसमें ऐसे लाइन के साथ वो सीड्स लगे हुए, और मजाल है जो एक भी सीड आगे पीछे। तो मुझे उसी वक्त वो उस्तादा की शेयरिंग उस दिन सुन रहे थे, तो वो उसमें बता रहे थे कि जब इंसान, बड़ी खूबसूरत शेयरिंग थी, जब किसी के साथ अगर ये एक सीड अलहदा हो तो उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन यही सीड बाकी के साथ मिलकर और इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे वो नहीं होती है, जैसे मुकेश दुपट्टों पर लगी होती है या इकट्ठी लगी होती है, जब इकट्ठे फ्लावर्स होते हैं तो वो ज्यादा शाइन करते हैं, दूर दूर होते हैं तो वो दूर दूर शाइन करते हैं, लेकिन वो जब सीड्स लाइन में होते हैं, फिर उसके बाद फिर एक वो बीज नहीं है, उसके सेंटर में वो है लाइट कलर का कलर है, फिर उसके साथ रेज निकल रही होती है उसकी, यानी कि आप उसको देखिए, ठीक है, आज उस पर गौर कीजिए, इतना कुछ है कि मैं सोचती हूँ कि हम क्या इंसानी दिमाग है, और क्या अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ही नहीं, सुभान अल्लाह, जी जबरदस्त। तो जरूर तदब्बुर किया कीजिए, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसी से इंसान सीखता है, और अभी जो उस्ताजा बता रहे थे, इसी तरह इंसान एक एक स्टेप करके तदब्बुर करना इंसान को आता है। तो इंशाल्लाह अपनी अटेंडेंस के साथ, आज हमारे साथ सिस्टर सबीन है जो इंशाल्लाह आया शेयर करेंगे, आप सबीन रूम में हैं, और पहले अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, तो फिर आया शेयरिंग इंशाल्लाह देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अटेंडेंस, आप लोग अपनी लबाइक लिखिए, अतीबा एजाज, हाजरा आसिफ, अबीर याकूब, फरीहा इकबाल, कुरतुलईन इकबाल, निगत इकबाल, शहराज अफगैन, आलिया अशरफ, अब्दुल बसीर फहीन, सुमेरा जीवा, फिरोजा सनाउला, मारिया उमर, मरियम बीबी, नादिया नाज, फातिमा रुमला खतीब, सबीन आबिद, कुदसिया इमरान, सालिहा बेगम, आप लोग सब प्लीज अपने स्टैम्प्स लगाइए। अगर मैं किसी का नाम गलत लेती हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए, और अगर नहीं लिया तो भी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए इंशाल्लाह। चलिए मुझे बताइए, आप सबीन आप रूम में हैं, और क्या आप रेडी हैं आया शेयरिंग लिए? जी, रोल नंबर 12 आई थिंक विज आईक्यू पर है, तो फिर आप लोग, अच्छा आपके पास रिकॉर्डिंग है उनकी, ओके, मैं माइक रिलीज करती हूँ, इंशाल्लाह हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन और अगर तुम इताअत करो अक्सर की जो जमीन में है युदल्लू का वो भटका देंगे तुमको अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से इन यत्तबेऊना नहीं वो पैरवी करते मगर इल्ला जन्ना मगर गुमान की वो इन हम और नहीं है वो इल्ला यखरुसून और नहीं है वो मगर कयास अराया करते हैं। अब इस आयत को फेवरेट बनाने ये आयत फेवरेट इस वजह से भी है कि این ہمارے حسب حال ہے کہ ہم لوگ جو ہیں زیادہ تر ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی عمل کرنا ہو، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کری ہے، کر چکی ہے کہ بالکل یہ غلط بات ہے، تم لوگوں نے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی. یہ جو ہم کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، یہ بالکل غلط ہے. اس صرف اتھارٹی اللہ ہی کے لیے، ہر کام، ہر معاملے میں، فیصلے میں، چاہے گھریلو ہو، چاہے کوئی اور ہو کام، ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے. ہم خصوصاً اب جب ہم حدیث کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمیں اپنا کوڈ آف ڈسیزن جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو رکھنا چاہیے. اور لوگوں کی باتیں، اب یہ نہیں ہے اس کے ہم لوگ لوگوں کی باتیں نہ سنیں، ہم لوگوں کی باتیں سنیں، لیکن جب پیروی کی باری آئے، جب اتباع کی باری آئے، تو ہمیں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھنی ضروری ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے ہاں یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ جب بات کوئی ہوتی ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے آج کل کا، یہ آج کل کا فیشن ہے، یہ آج کل کا ہمارے پاس یہی سورس ہے جو لوگ کر لے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اکثریت جو ہے وہ ان کی زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ یخ رسو، وہ زیادہ تر جو ہے قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے قیاس آرائیاں کرنا، اندازے لگانا، تبصرے کرنا لوگوں پر، یہ یہاں کا اکثریت کا یہی کام ہے کہ وہ زیادہ تر ان کے پاس چونکہ نالج نہیں، چونکہ لا علمی زیادہ ہے، میجورٹی میں لا علمی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے جو ڈیسیزنز ہیں وہ بھی اسی یخ رسول پر ہی آتے ہیں. لیکن جب ان کے پاس ڈیسیزنز، لیکن جب وہ نالجبل ہو جاتے ہیں، جو لوگ علم والے ہیں، جو لوگ نالج والے ہیں، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اس کو دلیل کے ساتھ چیک کرنا چاہیے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے پسند آئی کہ دلیل جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی رائے نہیں ہوتی، کسی بھی انسان کی رائے نہیں ہوتی، بلکہ دلیل جو ہے صرف قرآن اور حدیث کی ہوتی ہے. تو ہم اگر اپنے ہر معاملے میں اس چیز کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ ہم بہت حد تک جو ہے وہ گمراہی باز، مطلب گمراہی سے بچ سکیں گے. جزاک اللہ خیر کثیر.
سبین ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، بہت اچھی آیت ہے اور ایکسیلنٹ ماشاءاللہ آپ نے وہ پوائنٹ چوز کیا ہے جو واقعی میں آج کل جو جس چیز کی طرف لگتا ہے نا، جیسے زمانہ بھاگ رہا ہے. زمانہ کیا، لوگ بھاگ رہے ہیں اور جیسے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا. اور آیت نمبر آپ پلیز مینشن کریں گے، میں نے آیت نمبر نہیں سنی تھی آپ نے جو آیت کا نمبر، میرے ذہن میں نہیں ہے بالکل. اور ایگزیکٹلی وہی ہے جو آئی ڈونٹ نو کدھر ہے، کون ہے، نالج نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، لیکن ایک ٹرینڈ چلتا ہے تو چل پڑتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ کیوں بھاگ رہے ہیں نا. اور اگر پوچھا جائے تو پتہ نہیں ہے، فلاں کر رہے تو اس وجہ سے مجھے بھی کرنا ہے. تو وہی وجہ ہے جہالت. اور جہالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ بہت بڑی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے، جہنم میں لے کر جانے والی ہے. تو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی قرآن اور اس کے بعد حدیث کا اسٹوڈنٹ ہے، یا تھوڑا تھوڑا علم بھی جو ملنا شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ہر چیز جو بھی سننی ہے اور ماننی ہے، جو پہلے اس کے بارے میں علم لینا ہے اور اس علم کی اوتھینٹیسٹی کتنی ہے، ٹھیک ہے، کتنا سمجھ ہے کہ اس کا قرآن میں کیا حکم ملتا ہے، اور اللہ کے نبی سے ہم نے کیا اس کے بارے میں اس کی کیا اتباع کرنی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے اندھا دھند نہیں بھاگنا، اور تقلید لوگوں کی نہیں کرنی، فرقے بازی سے بچنا ہے. اور آج کے آیات میں بھی آج پڑھیں گے، یہی ہے کہ حکم یہی ہے کہ جہاں بھی فرقے بازی فرقے واریت ملے تو وہاں سے بچ کر بھاگنا ہے. اور سب سے پہلے خود کام کرنا ہے. لوگوں کو فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بہت حکمت کا تقاضا ہے کہ اس میں حکمت سیکھنی ہے پہلے، لیکن اپنے گھر سے کام شروع کرنا ہے، خود کرنا ہے. اور پہلے خود انسان اتنا قابل ہو کہ حق اور باطل کی تمیز انسان کو ہو، لیکن یہ کہ سنت کو जैसे कहते हैं ना कि दांतों से कुचलियों से पकड़ कर रखना है और दूसरी तरफ किताब को थाम कर रखना है, तो इंशाल्लाह ताला फिर कदम नहीं डगमगाएंगे। तो इंशाल्लाह इस आयत को आया ऑफ द डे बनाइए और इस पर जरूर अमल कीजिए, ठीक है। इसी को साथ रखकर ना सिर्फ खुद बल्कि बच्चों को घर में जरूर इस पर, अगर हम कहते हैं ना कि अपने से काम शुरू करना है, तो इसका मतलब ये है कि अपने से काम के साथ अपने घर में, ठीक है, साथ साथ खुद भी और घर में बच्चों के साथ उस घर की चार दीवारी के अंदर जरूर शुरू करना है। किस लिए कि ये जो रसम रिवाज और फजूल किस्म के ट्रेंड्स चल जाते हैं ना, ट्रेंड सेटर्स जो होते हैं, उनके पीछे अंधाधुंध नहीं भागना है। मैं देख रही थी उस दिन के छोटे छोटे चीजें आजकल बाहर पाकिस्तान और आगे पीछे का तो नहीं पता, हम यहाँ की बात अगर करें, छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं और वो इतनी जल्दी होती हैं, इतनी जल्दी कि पहले एडवर्टाइज होते हैं उनका और फिर उसको टीवी पे दिखाते हैं और फिर उसको फौरन स्कूल्स में बात होती है, और मेरा ख्याल है दिनों में, और वो ऐसे चीज निकलती है कि क्या बच्चों के मुंह पर और क्या आगे पीछे। और उसका बेहतरीन तरीका यही कि अगर बच्चे टीवी ज्यादा ना देखें, अगर हम उनको दूसरी तरफ इन्वॉल्व करें और उनको साथ साथ इन चीजों के साथ अवेयरनेस दें, तो उस चीज का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता कि आप उसकी तरफ ले गए, क्योंकि एक दुनिया भाग जाती है उसकी तरफ। एक एक वक्त में एक चीज की तरफ भागते हैं, दूसरे वक्त में दूसरी चीज की तरफ भाग जाते हैं, और छोटी छोटी जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप खवातीन को देखें, शादियों को देखें, लिबास को देखें, तो वो तो खैर बहुत बड़ा एक दायरा है जिसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो क्या करना है फिर हमें, आपने क्या करना है, हर रोज मुहासबा करना है, हर दिन अपना मुजाहिदा करना है, और हर हर सबक के बाद, हर क्लास के बाद, हर लेसन के बाद अपना मुशाहिदा करना है। क्या कि अपने आप को ना इस एक रस्सी में बांध के रखना है कि बस मैंने यहां तक निकलना है, मेरी मेरी रस्सी यहाँ तक है और उससे आगे मैंने नहीं जाना, और उसी तक मैंने बंधना है, उससे आगे मैं मुझे इजाजत ही नहीं है, और ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर मैं खुल जाऊंगी और मुझे खोल दिया जाएगा तो वो मेरे लिए नुकसान थे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह इस आयत को सामने रखते हुए अगला लेसन आज का देखेंगे। अभी तो फिलहाल हमारे पास तजवीद का सेशन है सिस्टर हिना के साथ, आप लोग सब रेडी रहिए तजवीद के लिए, और उसके बाद फिर हमारे पास खुलासा कुरान होगा। लेकिन फिलहाल अच्छा ठीक है, सिस्टर हिना विज आई क्यू पर है इंशाल्लाह ताला, आप लोग रेडी रहिए तजवीद के लिए, और मैं माइक रिलीज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जी कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, कैसी आवाज आ रही है मेरी? आवाज ठीक है आज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह आज हम करेंगे और हम सूरतुल कलम करे थे लास्ट टाइम भी, मेरा ख्याल है क्लास में आवाज नहीं थी, तो फिर हम लास्ट क्लास वाली आयात को रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करा दीजिए मुझे प्लीज। 28 से शुरू करते हैं आज। ओके नाला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 33 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, आयत नंबर 28 से 33 तक। जी फर्स्ट सिस्टर आप।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها خيرا إنا إلى ربنا راغبون.
جزاك الله خيرا.
Good, mashallah, tabarakallah. कुछ एक दो लेटर्स के मखारज हैं जिनके ऊपर अभी आपने प्रैक्टिस करना है. जो आयात के अंदर आइन आया वो आपका बेहतर था, मगर वर्ड आऊज़ु इसके अंदर जो आइन है वो थोड़ा वीक है. ठीक है, तो इसमें दो वजूहात हैं. एक तो आइन बम्मा के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दूसरा ये हमजा आइन का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो इस वजह से ये इट साउंड्स लिटिल वीक. इसके ऊपर आपने आइन मगमूम के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, आऊज़ु मखरज से निकलना चाहिए. दूसरा है लेटर वाओ, जो वाओ हरका के साथ आ रहा है उसमें आपका थोड़ा वीक है. लाइक यतलामून वा, लिप्स को सर्कल करके साउंड आनी चाहिए. फिर इसी तरह से या वीलना, फिर इसी तरह से यानी जो वाओ मुतहरिक है उसको आपने थोड़ा प्रैक्टिस करना है. इसके अलावा कहीं कहीं का की नेजल साउंड थोड़ी ऐड हो रही थी, लाइक जैसे 31 के एंड में तो ये ना गीन लग रहा था, गी करके नहीं. देखिए साउंड में फर्क आ रहा है ना, गी नहीं तो गीन बिल्कुल प्योर यहाँ होना चाहिए. रोगीबून, ठीक है, और आपने बौद के मखरज के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है. जो वर्ड है आला बाबुन इट जस्ट साउंड्स लाइक अ दाल, तो बाबुहुम बाबुबू बिल्कुल बैक पोस्टीरियर जो मोलर्स हैं उधर से आपकी आवाज आनी चाहिए. बाबुहुम आला बाबुन यतलावमून. ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. जी बाकी मखारिज आपके ठीक थे, लेकिन लेटर काफ है उसमें एयर आनी चाहिए. जैसे कुन्ना ज़ालिमीन, इसको आप एयर के बगैर नहीं बोलते. सही, अकुल्लकुम इसके अंदर एयर होनी चाहिए. ठीक है, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, इंशाल्लाह. जी नेक्स्ट सिस्टर, आप पढ़िए टिल 33, वो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 33 तक पढ़िए.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. جزاك الله خير.
آمين وياكم. بارك الله فيكم. أجي it's good ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمنا آپ نے کچھ دیکھ لیجئے مدود کی جو کچھ غلطیاں ہوئی ان کو دیکھ لیجئے. جیسے یہاں پر نا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ عَلَى جو ہے یہ تو حرکت سے تھوڑا سا زیادہ سٹریچ تھا, اور یہ جو ایرر ہے نا یہ مجھے کپل آف ٹائمز فیل ہوا, لائک ان نا طاغین, تو آپ کا ان نا ان طاغین یہ بھی ایک یعنی ٹو حرکات سے تھوڑا سا زیادہ جا رہا تھا, یعنی طاغین نہیں طاغین, غی کو اسٹریچ کر سکتے ہیں آپ 2 4 6 لیکن طا کو نہیں, ناٹ مور دین 2. پھر 32 میں جو ورڈ ہے نا یو بدیلا نا غیر, یہ آپ کا الف شارٹ ہو رہا تھا, اس کو 2 حرکات کھینچیں گے. پھر مین ہا اینڈ ان نا, یہ مد الجائز المنفصل ہے تو اس کو کم سے بھی آپ 4 کھینچے, دونوں کی لینتھ اکول ہونی چاہیے, ان دونوں میں سے ایک پلیس کے اوپر آپ کی مد اسکپ ہو گئی تھی. ان الى ربنا کم سے کم 4, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مخارج ہیں ان میں سے کچھ جو حلقی لیٹرز ہیں نا ان پہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے, جیسے تسبحون یہ والا ہا آپ کا ویک ہو گیا تھا, پھر بعضہم بعضین اس میں عین آپ کا ویک ہو گیا تھا, عین مجھے کہیں کہیں اچھا لگ رہا تھا, جیسے عذاب عسا اس میں اچھی ساؤنڈ آ رہی تھی مگر کہیں کہیں نا بہت ویک لگ رہا تھا, اعوذ میں بھی, تو آئی گیس کہ تھوڑی کانشیس عین کو تھوڑی کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہے. صحیح مخرج آپ کو آتا ہے مگر اس کو تھوڑا کانشیسلی جہاں جہاں آئے اس کو کانشیسلی آپ نے مخرج سے نکالنا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو آپ کی ریڈنگ میں مجھے فیل ہو رہی تھی وہ نیزل افیکٹ ہے اینڈنگز میں, ٹھیک ہے, جیسے تو سب بھی ہوں تو ہوں واو کو آپ نے ناک کی طرف نہیں لے کر جانا, تو سب بھی ہوں ساؤنڈ کو پش آؤٹ کریں. جو جوف ہے نا آپ نے جب مخرج پڑھا ہوگا تو اس میں جو ڈیفینیشن کے ساتھ پارٹ ہے نا وہ آپ نے یعنی اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے, ذہن میں رکھنا ہے کہ جو الجوف ہے اس کی انتہا ایئر پر ہوتی ہے, ہوا کے اوپر, تو ساؤنڈ بہت اسموتھلی باہر کی طرف آئے گی, ٹھیک ہے, یعنی حون, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ظالمین, اس کو بھی مین یوں نہیں ورنہ آپ کا نون اچھا نہیں لگے گا اور یا بھی پیچھے اچھا نہیں لگے گا, ظالمین. پھر اسی طرح سے طاغین, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ناقص ادغام ہوتا ہے آپ آگے چل کے پڑھیں گے, یہ جو بعضین یہاں پر اور این یبدلنا, اس کے اندر نا 50% آپ کی نون کی ساؤنڈ ہونی چاہیے اور 50% یا کی ساؤنڈ ہونی چاہیے, یا اور واو ان دو کے اوپر ہوتا ہے, ان آیات میں صرف یا کے اوپر آ رہا تھا تو تھوڑا گنا کم ہے, ناک کی طرف تھوڑا ساؤنڈ کو اور پش کریں, 50% ساؤنڈ ناک میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, بعضین وداؤٹ گنا, اور پھر جیسے یا کریں گے 50% نون اینڈ 50% یا, بعضین یتلاومون ان یبدلنا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ جی انشاءاللہ پریکٹس کریں تو وہ ساکن والا بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے نیا کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي اتس جود ما شاء الله تبارك الله کچھ چیزوں کے اوپر پریکٹس رکھیے ایک تو یہ جو مد لیٹرز ہیں ٹھیک ہے 31 میں جو تھا اور لو ایک جتنے لمبے ہوں گے ٹھیک ہے انا کنا ضاغین یہ جو نا نا دو جگہ پہ ہے پھر دو ہے یہ آپ کے نا یعنی ٹو حرکات ہونے چاہیے کم سے کم مطلب اس سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے کم بھی نہیں ہو سکتے او یا ویلنا انا کنا طاغین تو یہ والی جو ساؤنڈ ہے تھوڑی سی زیادہ ہو رہی تھی آپ کی ٹو حرکات سے ٹھیک ہے تو مت کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس رکھیں جہاں ہمیں ون یعنی مت طبیعی اگر نہیں آ رہی تو لیٹر کو شارٹ کرنا ضروری ہے بالکل ویسے ہی اگر مت طبیعی آ رہی ہے تو میک شور کہ یہ ٹو سے زیادہ بھی نہ جائے یہاں پر نا 30 ولعذاب الآخرة اکبر یہ والا تا بھی آپ کا ون سے زیادہ چلا گیا ون حرکت سے زیادہ تو میک شور کہ یہ تھوڑے سے شارٹ ہو اس کے علاوہ جو غنہ کی ٹائمنگز ہے نا اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور یہ جو پریکٹس ہے نا یہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے بس آپ کا کام یہ ہے جیسے آج ہم نے 33 تک پڑھا ہے تو موسٹ پروبیبلی آپ تو کوشش کریں کہ نیکسٹ ایک پیج کیونکہ ویک کے بعد ہماری کلاس ہے تو ایک پیج جو ہے وہ آپ پریکٹس کر لیں ایک پیج ہے وہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو نا کسی قاری کے ساتھ سنیں قاری کے ساتھ سن کے آپ نے غنہ کے جو ٹائمنگز ہیں جہاں جہاں قاری زیادہ دیر لمبا سٹے کرے ہیں وہاں وہاں آپ نے نا اس کو تھوڑا سا مارک لگا لے ٹھیک ہے غنہ کی ٹائمنگز کے حساب سے اور پھر اس کے حساب سے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ یہ غنہ کی ٹائمنگز آگے سیکھیں گے مدود اس کے نون ساکنہ کے چیپٹر میں مگر ابھی آپ نے اس کو اس طرح سے پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو مخارج کو دوں گی زیادہ نہیں برڈن دوں گی آپ نے دو لیٹرز کے اوپر اس ویک میں کام کرنا ہے ایک ہے قوف ٹھیک ہے قوف آپ کا سافٹ پیلٹ سے نہیں آ رہا یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ پیلٹ ہو رہا ہے صحیح ہے تو قوف جو ہے اس کو آپ نے بالکل تھوڑا سا اور پیچھے سے زبان کو اٹھائیں اور سافٹ ایریا کو ٹچ کریں اقولو فاقبل ٹھیک ہے اقول لکم اس طرح سے آپ نے قوف کو پریکٹس کرنا ہے اس کے علاوہ دو کے اوپر پریکٹس کرنی جو لیٹر
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا
كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون جزاك الله خير.
آمين وياكم بارك الله فيكم. جي آواز آ رہی میری؟ اوکے الحمد للہ. جی اس میں نا آپ نے ایک تو ماشاء اللہ پہلے سے بہتر ہے بود کے اوپر پریکٹس رکھے ہیں ابھی بود ابھی بھی تھوڑا ویک آ رہا تھا پلس لیٹر فا فا مجھے ابھی اس میں نا تھوڑا ویک لگا فا کے اندر ایئر آنی چاہیے فا کو بر یہ ساؤنڈ تھوڑی مسنگ تھی فا لیٹر کی نا یہ آپ نے فا کے اوپر تھوڑا اور پریکٹس کرنا ہے ان شاء اللہ. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہتر ہے تو آپ نے ان دو چیزوں کے اوپر نا بود کے اوپر اینڈ فا کے اوپر ان شاء اللہ پریکٹس رکھتی ہیں ان شاء اللہ. بارکم اللہ فیکم. آج کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب؟ گڈ ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اسی طرح خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ اسی طرح محبت کے ساتھ اس کلاس میں آنے کے لیے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو چاکو چوبند رکھے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری اس علم کے لیے محبت کو بڑھائے. وائس لو ہے, ویری لو ہے. اللہ اکبر کیا کریں, میرے پاس سارے جو ہے نا مائکس وہ فل پہ ہیں. ناؤ گڈ اوکے الحمدللہ. اچھا چلیے خیر انشاءاللہ. تھوڑا سا مجھے شاید میرے اس کمپیوٹر پہ پیل ٹاپ کی پرابلم ہے اس لیے کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. آپ لوگ بتائیے آپ کے پاس نیٹ کل صحیح چل رہا ہے؟ انشاءاللہ ایوری تھنگ از گوئنگ فائن الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے میں پھر اس کمپیوٹر پہ چیک کرواتی ہوں کیا مسئلہ ہو رہا ہے, بار بار لاگ آف. ٹھیک چلیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راستے میں اس سفر میں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایکچولی سبحان اللہ نیٹ آ رہا تھا تو دوسرا سائرن شروع ہو گیا. سبحان اللہ شیطان کے دیکھیے وار کہاں کہاں سے کیسے کیسے چلتے. بٹ انشاءاللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اس کے خلاف ایکشن لیتے رہیں گے اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے کیونکہ اس کا زور مخلصین پر نہیں چلتا اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے یہاں پہ بیٹھتے. ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین. چلیے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنا خلاصہ قرآن کا سیشن. ٹھیک ہے اپنے مصحف کو سورۃ الانعام کی طرف موڑ لیجئے اور انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 141 سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے سیکنڈ روب آف جز 8. ریڈی ہے سب؟ شروع کریں انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے ان شاء الله شروع كتن باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم آٹھویں پارے کا دوسرا رخ دیکھیں گے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات. اور وہی ذات ہے جس نے باغات بنائے چھتوں پر چڑھے ہوئی اور غیر چھتوں پر چڑھے ہوئے، یعنی مراد ہے کہ کچھ باغات میں بیلیں اگائیں اور کچھ کے اندر درخت اگائے. وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجور اور کھیتیاں مختلف ہیں ان کے میوے، اور زیتون اور انار ملتے جلتے ہیں اور غیر ملتے جلتے. کائنات میں اتنی اچھی چیزیں بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کو سجایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کہا کلو من ثمری ہی اذا اثمرا، کھاؤ پھلوں میں سے جب کے پھل آ جائے، اور دو حق والے کو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن. اور دیکھو زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت سا دسترخوان بنایا ہوا ہے، جیسے ہم ٹیبل کلاتھ رکھتے ہیں پھر اس پہ مختلف قسم کے کھانے چنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کائنات میں یہی کچھ کیا ہوا. ہر قسم کی چیزیں، کہیں کھٹی کہیں میٹھی کہیں سرخ کہیں پیلی نیلی، اور سب کچھ بنا کے کہا کھاؤ. لیکن ادب کیا سکھایا کہ اسراف نہ کرنا. اسراف کیا ہے؟ کہ حد سے زیادہ نہ کھاؤ، اور دوسرا ہے کہ دوسروں کا نہ کھاؤ، اور تیسری اسراف میں بات کیا آتی ہے کہ کھانے کے بعد پھر اللہ کا حکم بھی مانو. خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں ہم کھاتے اللہ کا ہے لیکن اسی کے خلاف حکموں کے جیتے ہیں. ہماری زندگی ایسی چیزوں میں گزر جاتی ہے کہ ہم اپنے مال کو صرف اپنا سمجھتے ہیں، دوسروں کا حق نہیں دیتے. تو انسان کو کھانا پینا مال دولت کبھی بھی نقصان نہیں دیتا اگر انسان زیادتی سے بچے اور حق والوں کے حق ان کو ساتھ ساتھ دیتا رہے. اس کے بعد جانوروں کی کچھ قسمیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور کچھ جانور ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی لمبے قد والے، مثلاً اونٹ اور گدا گھوڑا. اور کچھ ہے فرشا، کچھ چھوٹے قد والے یعنی فرش سے لگے ہوئے جیسے بکریاں بھی. یہ مختلف قسم کی چیزیں. کرو کہ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دیا. لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں شیطان کے قدموں کے پیچھے لگنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسے جانور جن کو اللہ نے تمہارے کھانے پینے کے لیے بنایا، اب تم ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے کسی کو اس لیے نہ کھاؤ کہ مجھے اس پہ رحم آتا ہے، کسی کے اوپر تمہیں ترس آنے لگے، کہیں اینیمل رائٹس کے نام پہ کچھ نہ کرو، یہ درست نہیں ہے. کھاؤ پیو. اگر جانوروں کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیوں کیا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. ایک ایک وقت میں کئی کئی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باقی جانوروں کی نسبت. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو کھانے کے لیے پیدا کیا ان کو کھاؤ، جن کو سوار ہونا ہے ان کے اوپر سوار رہو، یہی حق ہے. چیزوں کو استعمال کرنا جس مقصد کے لیے وہ دی جاتی ہیں، وہ مقصد پورا کر لیا جائے تو اس کے اندر پھر کوئی قباحت نہیں. سمانیت ازواجن، آٹھ قسمیں ہیں یعنی مختلف قسم کے جو کیٹلز ہیں ان کی ٹوٹل آٹھ قسمیں ہیں. کون سی؟ من الزانسنین و من المازسنین، دو جو ہیں وہ بھیڑوں میں سے ہیں اور دو بکریوں میں سے. اب یہ فرشا یعنی چھوٹے قد کے جو جانور ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. کہہ دیجئے کیا مردوں کے لیے آز ذکر رہی نہیں حرم عمل انسا یہی، یعنی یہاں اصل میں اگر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ کی ان بدعات کا تذکرہ ہے جو کھانے پینے کے معاملے میں تھی. حلال اور حرام کا کچھ اس طرح کا انہوں نے خود ساختہ نصاب بنایا ہوا تھا. کسی چیز کو مردوں کے لیے حلال کر دیتے تھے، کسی چیز کو عورتوں کے لیے حلال کر دیتے تھے، یعنی جو جہاں دل جاتا تھا دین کے نام پہ پیش کرتے تھے. اور سیدھے سادھے کم پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ ان کی باتوں کو سن کے واہ واہ کرتے، جھومتے کہ واہ کیسی اچھی باتیں انہوں نے کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ درست باتیں نہیں ہیں، تم نے اپنی مرضی سے اللہ کے جانوروں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس سے وہی حق حاصل کرو. اور آٹھ نر مادہ ہیں، دو بھیڑ کی قسم کے دو بکری کی قسم کے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یعنی نہ تو نر حرام کیے نہ مادہ. یا وہ بچے پیڑوں کے پیٹ، یہ اصل میں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کی بدعت تھی. کسی کے پیٹ کا بچہ اگر زندہ ہے تو اس کو مرد کھائیں گے، مردہ ہے تو عورت بھی کھا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بکریوں کے پیٹوں میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا. ومن الابل اثنین، اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں اور دو گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی یا گائے کے پیٹ میں ہو. اور اگر یہ خود ساختہ باتیں کرتے ہو تو ذرا ایک بات تو بتاؤ. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تم کو دیا تھا؟ یعنی نہیں تھا، جب حکم دیا ہی کوئی نہیں تو تم وہاں موجود کیسے ہو سکتے تھے؟ تو پھر یاد رکھو کہ ایسی باتیں کہنے کرنے والے کون ہیں؟ ظالم ہیں. ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں. فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. آج ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ لوگ یہ کھا سکتے ہیں، کوئی کنڈوں کی بات کرتے ہیں، کوئی عورتیں نہیں کھا سکتی، کوئی پریگننٹ نہیں کھا سکتی، اسی طرح کچھ ایسی رسومات ہے بیوہ عورت وہاں شامل نہ ہو. تو یہ وقت کے رواج تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا دین ایسا نہیں ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا حلال ہے. جب اتنی حرام حلال کی چیزیں باتیں آئیں تو بڑی خوبصورت آیت ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو وہی میرے پاس آئی ہے، اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو تم نے خود بخود گھڑ کے رکھی ہوئی ہے، جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ، یہ چیزیں حرام ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. پھر ریپیٹیشن ہے، وہی بات جو سورہ مائدہ میں ہوئی، سورہ بقرہ میں ہوئی. یہاں دوبارہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہلایا جا رہا ہے کہ میری شریعت میں تو بس یہ چار ہی چیزیں حرام ہیں. کیا؟ نمبر ایک مردار، پھر بہایا و خون ہو، یا سور کا گوشت جو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اس کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں، اس میں بھی کچھ رخصت ہے. اور وہ کیا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس کے باوجود جو شخص مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ ضرورت کی حد سے تجاوز کر لے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں مجبوری سے مراد ٹیسٹ کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ جان بچانے کی مجبوری ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جی میکڈونلڈ کا چکن بڑا پسند ہے تو اب آپ مجبور ہو گئے. مراد یہ ہے کہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے تو شوق سے نہیں، اللہ کا حکم توڑنے کا ارادہ نہ ہو. اگر پھر بھی ڈرتے ڈراتے کوئی دو چار لقمے توڑ لے تاکہ حلال چیز تک پہنچ جائے، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو معاف کر دیں گے. دیکھیے، جس قوم میں اس طرح حلال اور حرام میں چینجز آتی ہیں نا، تو اس قوم کا زوال شروع ہوتا ہے. اسی لیے اب آگے اللہ تعالیٰ یہود کے زوال کی وجہ بتائیں گے. لکھ لیجئے کہ یہود کو اللہ نے حکم کیا دیے تھے اور انہوں نے کیا کیا. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي زُفُرٍ، اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر لی، یعنی اللہ نے نہیں ان کو یہودی بنایا تھا، وہ خود ہی خود کو کہنے لگ گئے فرقہ واریت کے نام پہ، ان پر ہم نے سب ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو اس کی پیٹھ اور ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے جائے، کچے گوشت میں سے ان کو چربی نکال کے کھانی پڑتی تھی. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی تھی. یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں تو نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف لا کے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، تو کیا پتا چلا کہ آج یہ لوگ اپنے دین کے بارے میں جو مرضی کہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. فَإِن كَذَّبُوكَ، اب یہاں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا، اے نبی، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ جھٹلاتے تھے، تو کیا کرو؟ فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دو کہ میرا رب تو رحمت والا ہے، بہت وسعت والی رحمت ہے، اور نہیں اس کا عذاب پھیرا جاتا مجرم قوم سے، یعنی جو بھی غلط کام کرے گا پھر وہ پکڑا جائے گا. اور جب بھی سچی باتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ آگے سے ہیر پھیر بہت ضرور کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اپنے نبی کو بتا دیا. سیقول الذین اشرکوا، یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش ہوتی، ما اشرکنا، ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ کرتے. آج بھی لوگ یہی بات کہتے ہیں نا، جی اللہ روک لے، اللہ ہمیں کیوں نہیں روکتا. تو ہر طور کے لوگوں نے گناہ یا شرک یا نافرمانی کی اور اللہ کا نام لیا کہ جی اللہ نے کہا ہے، اللہ کا اگر اتنا ہمارے اوپر قابو ہے، اتنا کنٹرول ہے، تو وہ ہمیں روک لیتا. वला हर्रम ना मिन शय्य हराम, कोई चीज भी ना हराम करते। वही बात है कि अपना मुर्दा किसी दूसरे के सर पे डालना ये जरूरत है। इसको कहते हैं कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि इंसान आंखें भी दिखाए और काम भी गलत करे, तो ऐसी बातों को कहते हैं ये सब जी अल्लाह के हुक्म से करते थे, अल्लाह हमें रोक लेता। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोग कौन है, इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो आपसे पहले थे हक को, यहाँ तक कि आखिर अजाब का मजा उन्होंने चख लिया। ऐसे लोग जो है ऐसी बातें करके अल्लाह के अजाबों को दावत देते हैं, इसलिए आप इनको खूब बताइए कि इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जिसे हमारे सामने पेश कर सको, कोई दलील, कोई रेफरेंस, कोई किसी किस्म की बुनियाद नहीं। तो असल बात क्या है कि तुम तो सिर्फ महज गुमान पर चल रहे हो और क्या सराइयां करते हो, तुम्हारी बातें सिर्फ जो है वो क्यास की हैं। फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत तो फिर अल्लाह के पास है, तुम जो बातें करते हो जिस किस्म की करते हो ये तुम्हारी मर्जी है। बेशक अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको हिदायत देता, यानी वो दे सकता था, फिर दी क्यों नहीं, तुमने मांगी नहीं। या इसे ये ना समझिए कि इनके बेहिदायते होने का इल्जाम अल्लाह पर आ रहा है, बल्कि ये कि अल्लाह की कुदरत बताई जा रही है कि अल्लाह चाहता तो जबरदस्ती नाक के रुख तुम्हें पकड़कर हिदायत की तरफ ले आता, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं थे, उसने नहीं दी। इसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ही ने इन चीजों को हराम किया, फिर अगर वो गवाही दे भी दे तो तुम उनके साथ कभी गवाही ना देना, यानी इनकी हाँ में हाँ ना मिलाना। और ऐसे लोग जो ऐसी गवाहियां दे देते हैं, अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि इनकी गवाहियों के जवाब में तुम ना इनकी ख्वाहिशों पे चलना, वला तत्तबि अहवालज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ना पैरवी कीजिए उन लोगों की ख्वाहिशों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया। देखिए लोग अपने शौक और अपने टेस्ट के लिए बहुत सारी बातों को झुटलाते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सरे आम ये दीदा के साथ मेरी आयतों को छुटलाते हैं, इनकी ख्वाहिशों के पीछे आप ना चलिएगा, और ये लोग तो वैसे ही आखरत के मुनकर हैं और जो दूसरों को अल्लाह ताला का हमसर बनाते हैं। इसके बाद जो आयत है ना कुल तआलू अत्लु मा हर्रमा, ये आयत जो है ये बहुत अहम आयत है, और इस एक आयत में पूरे दीन की खुलासा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल तआलू अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैया, ऐ मोहम्मद इनसे कहो कि आओ मैं तुमको सुनाऊ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। किसी को अगर आपने दीन इस्लाम का खुलासा देना हो ना तो बस ये एक आयत दे दीजिए। नंबर एक क्या कि तुम उसके साथ किसी दूसरे को शरीक न ठहराओ, ये है पहली पाबंदी जो इस्लाम में भी लगाई, हर दीन में लगी थी। और किसी को भी दीन सिखाएंगे, किसी को इस्लाम की दावा देंगे, तो सबसे पहली चीज है, इनको उम्महातुल शरिया भी कहते हैं, यानी हर शरीयत की जड़। अल्लाह ताला की ये भेजी हुई हर शरीयत में ये चीज मौजूद रही कि शिर्क नहीं। दूसरी चीज वालदैन के साथ लुक करो, कल एक हमारी क्लास थी बच्चियों के साथ, तो उसमें हमने वालदैन के ऊपर थोड़ी बात की। ये कितने बच्चियां भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, इनको एक स्टोरी सुनाई कि किस तरह बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को लोग इग्नोर करके बीवी बच्चों के चौंसलों में रहते हैं, लेकिन जरा सी तवज्जो दे दी जाए तो कितनी मोहब्बत होती है। तो उसी बात में ऐसा हुआ कि हमने यहाँ बैठे हुए बात की, ऐसे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि देखियो बोला क्लास में कौन माँ बेटियां बैठी हैं, तो एक बच्ची बैठी थी उसकी अम्मी भी थी, तो मैंने उसका नाम लेके ऐसी माइक में कह दिया उठो बेटा जाओ अपनी अम्मी को मिलो और सबके सामने को आई लव यू। बच्ची हिलाई ना अपनी जगह से, फिर मैंने उसको कहा है, फिर ढीली ढाली उठी, तो मैंने कहा कि आप कैसे, एक मौका है आपकी माँ इधर मौजूद है, जो कुछ सुना है आप अभी कर लें, बाकी तो घर जाके करेंगे। फिर उठी तो उठते हुए कहती आज ही अम्मी से लड़के आई हूँ, वो झगड़ के आई हुई थी, माँ से लड़के आई हुई थी, माँ भी पीछे बैठी हुई थी। खैर वो उठी तो बड़ी अकड़ी हुई, माँ को गले मिल रही, बाजू हाथ पीछे, तो मैंने कहा सही तरीके से मिलो, माँ ने झट से उसको गले लगा लिया। मैंने कहा इतनी अकड़, आज इस माँ को कुछ हो जाएगा तो तुमने सबसे पहले रोना है, चार दिन इस माँ से दूर बैठ रहोगी खुद ही रोना पड़ेगा। लेकिन मैं हैरान, अल्लाह का दीन कितना प्यारा है कि अपने साथ साथ माँ बाप का भी कुर्ब दे देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कितना प्यारा दीन है जो वालदैन के एहसान बताता है, और सिर्फ वालदैन के नहीं बल्कि औलाद के भी। वला तक्तुलू औलादकुम मिन अमलाक, और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और इनको भी देंगे। यानी अब इसलिए बच्चे ना मारते जाओ अपने के खाएंगे कहां से। और जू ही कत्ल औलाद की बात हुई तो साथ ही बात आ गई के वला तक्रबुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन, और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी। क्योंकि जब से इस तरह की दवाइयां और ऐसे इलाज निकल आए जिससे लोग अपने पेट के बच्चों को मार सके या प्रिकॉशंस ले लें, तब से जिना भी आम हो गया। डर जो कोई नहीं रहा तो उसके बाद इंसान कुछ भी करे, तो अल्लाह ताला ने मना किया। जो ही बात इसकी हुई तो साथ ही कत्ल था, क्योंकि अक्सर बच्चों को माँ के पेट में मार दिया जाता है, या ऐसे काम करने वालों को उनके भाई गैरत के नाम पे मारते हैं। तो कहा वला तक्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मुहतरम ठहराया हो हलाक ना करो, हाँ मगर के साथ किसी को मारो नहीं, बातें जिनकी हिदायत की है। क्यों? कौन ताकिलून, फरमाया कि अगर कोई अल्लाह के नबी सल्लम का वसीयत नामा सुनना चाहे, वसाकुम की बात आ गई ना, तो वो ये आयतें पढ़े। ये आपकी वसीयत है कि क्या काम किया जाए। कुछ इसमें मजीद चीजें भी हैं, वला तकरबू माल यतीमी, और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक के वो सन रुश्त को जवानी को पहुंच जाए, यानी यतीमों का माल ना खाओ इस तरह से कि उन गरीबों ने क्या कहना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप तो मर गए। नहीं, तरीके से करो, अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से उनके इस्तेमाल करो। और वाउफुल कई लवल मीजान बिल किस्त, और अदल और इंसाफ के साथ तोला करो, चीजों में डंडी ना मारा करो, हक ना मारो, किसी की अच्छी चीज लेकर अपनी बुरी उसको ना दे दो। हम हर शख्स पर जिम्मेदारी का उतना ही बोझ रखते हैं जितना कि उसके बस में है, अल्लाह किसी को उसके बोझ से ज्यादा नहीं आजमाता। और वाइज कुल तुम फादिलो, और जब बात कहो तो इंसाफ की बात कहो, ख्वाह मामला रिश्तेदारी ही का क्यों ना हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। ये है नौ बातें। इन नौ बातों के बाद कह दिया वन्नहाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये है मेरा सीधा रास्ता, ये है इस्लाम। सिराती मुस्तकीमा यहाँ के इस्लाम, दीन इस्लाम है, कोई मुश्किल दीन नहीं है, इधर की उधर नहीं है, सीधा सीधा बात है। अल्लाह का भी हक दो, उसके बंदों का भी दे दो, पता भी बस जाओ अमल करो, पढ़ लिया तुमने, सीख लिया, पता लग गया। हाँ देखो बोला तत्तबी सुबल, और देखो इधर उधर के रास्तों में ना जाना, क्योंकि ये तुम्हें सीधे रास्ते से काट देंगे। और ये है वो हिदायत नामा जो तुम्हारे रब ने तुमको दिया, शायद के तुम बच जाओ, जहन्नुम का ईंधन बनने से बच जाओ। देखिए कितना आसान है ये दीन। आज भी अगर नॉन मुस्लिम्स को ये आयतें ही सिर्फ आप पढ़ाए, इसमें देखिए 90% तो वो चीजें जो हर दीन वाले मानते हैं। कौन कहेगा झूठ बोलो, कौन कहेगा डंडी मारो। अगर आप इस आयत को पढ़ते हुए कमल के लिए अपने लिए नुकता नोट कीजिए कि किसी एक नॉन मुस्लिम तक ये आयतें जरूर आपने पहुंचानी है, शेयर करें। और मैं तुम्हें बताऊं हमारे पूरे दीन का खुलासा क्या है, तो आप देखेंगे वो कहेगा यस राइट, इट्स राइट, ये तो बड़ा लॉजिकल दीन है। अब इस दीन में ना तो चार शादियों की बात है, ना औरत और मर्द की बातें हैं, ना कोई और रिश्तों की बातें। हमने खामखा लोगों को ऐसे इश्यूज में डाल दिया जो हमारे अपने कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसकी बुनियाद पे वो असल खूबसूरत दीन से भी हटने लगते हैं। फिर इसके बाद फरमाया सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामा, फिर हमने मूसा को किताब अता की जो भलाई की रविश अख्तियार करने वाले इंसान पर नेमत की तकमील और हर जरूरी चीज की तफसील और सरासर हिदायत और रहमत, और इसीलिए बनी इसराइल को दी गई थी। यानी कुरान आज है लेकिन कल तो रात इसी शान की थी, अल्लाह ने उसको मुकम्मल दिया था, जरूरी जरूरी बातें उसमें भी थी, और ये सब करने को अल्लाह ने क्यों कहा, क्यों किताबें दी, लअल्लहुम बिलिकाए रब्बिहिम युमिनून, शायद कि अल्लाह से मुलाकात पर यकीन ले आए, ईमान ले आए। क्या पता चला, किताबें अल्लाह से मुलाकात पर यकीन दिलाती हैं। वहाजा किताबन अंजलनाहु मुबारकुन, अब तौरात का वक्त गया, और इसी तरह तब हमने किताब बरकत वाली नाजिल की तुम पर ताकि तुम इसकी पैरवी करो और तकवा की रविश अख्तियार करो, दूर नहीं कि तुम पर रहम किया जाए। आज ये किताब क्यों आई, चूमो चाटो तावीज बनाओ जिन बुत भगाओ, नहीं वत्तबे हो, इस किताब पे अमल करेंगे तो रहम उन रहम किए जाओगे। और इस किताब के भेजे जाने की एक और भी वजह है, और वो क्या, अंतकुलो इन्नमा उन्जिलल किताबु अलत्ताइफतैन मिन क़बलिना, अब तुम ये नहीं कह सकते कि किताब तो हमसे पहले के दो गिरोहों को दी गई और हमको कुछ खबर ना थी कि वो क्या पढ़ते पढ़ाते थे। और अब तुम ये बहाना भी नहीं कर सकते कि अगर हम पर ये किताब नाजिल की गई होती तो हम तो दूसरों से ज्यादा हिदायत वाले होते। मक्का वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नबी तुम्हारे पास इसलिए आया और किताब इसलिए दी गई कि तुम कहो कि हाँ जी वो तो यहूद और नसारा के पास एक किताब थी, हमारे पास तो आई नहीं, और आती तो हम बहुत हिदायत वाले होते। लेकिन जब किताब आती है, जब बात बताने वाला आता है, तो लोगों का हाल क्या हो जाता है, जो मक्का वालों का हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक रोशन दलील और हिदायत और रहमत आ गई, अब इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह की आयतों को छुटलाए और उनसे मुंह मोड़े। जो लोग हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं इनको इस मुंह फेरने के जुर्म में हम बदतरीन सजा देंगे। क्या आप ये लोग इस बात के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आ खड़े हों, यानी मौत के, या फिर तुम्हारा रब खुद आ जाए, या तुम्हारे रब की बाज खुली निशानियां आ जाए। جس روز تمہارے رب کی پاس نشانیاں آ جائیں گی پھر کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اب تک ایمان نہ لایا ہوگا اور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہوگی. اتنی باتیں کرنے کے بعد کہا ہے محمد ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. اتنا کلیئر کٹ حق آ جائے پھر لوگ نہ مانے بد قسمتی کی بات ہے. جب لوگ ایک حق سے کٹتے ہیں تو اس کا نتیجہ ان الذین فرقوا دینہم پھر دین فرقوں میں بٹ جاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. ہاں جو کہ اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کے لیے بس اسی کے برابر ہے. یہ اللہ کی رحمت. بدی ایک کے بدلے میں ایک ہی اور نیکی ایک کے بدلے میں 10. اس کے باوجود بھی پھر لوگ جہنم میں جائیں تو وہی جائیں گے کہ جنہوں نے واقعی جہنم میں جانے کا ارادہ کیا ہوا. اللہ کا رحم اللہ کا احسان تو اتنا زیادہ ہے لیکن لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. تو فرمایا جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے قصور کیا اور اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. اے محمد کہہ دو کہ میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا. آپ کو مجھے دکھایا کون سا راستہ؟ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جسے یکسو ہو کر انہوں نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بس ان کو کہہ دو میری نماز میری عبادت میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے میں سر تاج چکانے والا ہوں. میں سب سے پہلے خود عمل کرنے کی کوشش کروں گا. کہو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں؟ حالانکہ وہ ہوا رب کل شیئن وہ تو ہر ایک چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا اور ہر نفس کے اوپر وہی ہوگا جو اس نے کمایا ہوگا. اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اسی کا بدلہ اس کو ملے گا. اور حقیقت یہ کہ ولا تزر وازرہ وزر اخرى کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. یہاں سے اب سورت کی بالکل آخری آیات ہے اور اللہ تعالیٰ بالکل ایک حجت کا انداز کرتے ہیں کہ لوگوں ہم نے تم میں زمین کا خلیفہ بنا دیا پھر تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ درجے بھی دے دیے. کیوں؟ تاکہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ وہ تم کو آزمائے جو اس نے تم کو دیا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ہر نعمت امتحان کا پرچہ. بچے اس لیے ملے لِيَبْلُوَكُمْ. گھر کیوں ملا لِيَبْلُوَكُمْ. شوہر کیوں ملا لِيَبْلُوَكُمْ. ایک ایک نعمت صحت کی وقت کی مال کی تاکہ آزمائش کی جائے. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. اور ساتھ ساتھ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بخشش والا اور مہربان ہے. بہت ہی خوبصورت پیغام کے ساتھ سورت الانعام پوری ہوتی ہے. شروع میں بات ہوئی تھی کہ سورت الانعام اور سورت الاعراف جوڑا ہے لیکن سورت الانعام میں رحمت کا ٹاپک ہے اور آگے ہم پڑھیں گے سورت الاعراف میں اللہ کا قہر ہے. قوموں پہ عذاب آئے ان کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا ان کی کہانی ہے. اللہ کی ذات ایک ہی ہے. لوگ اپنے رویوں کے ساتھ یہ چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرے اور اگر لوگ پھر بھی اس کے باوجود اللہ کی بات نہ مانیں تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری سورت میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا پڑھا اور کہا اس پہ ہمیں سب سے زیادہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک کو اس طرح ہمارے جسم کے اندر ہماری ذات ہمارے رویوں میں ڈال دے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی باہر کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ الحمدللہ. جی یہ تھی آپ کی سورۃ الانعام اور کیسی لگی آپ کو آج کی سورہ؟ دل کھولنے والی تھی، بہت اچھی تھی نا، اور آخری آیات تو بہت خوبصورت تھی. اور بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے احکامات پر اللہ تعالیٰ دل کھول کر اور اس کو شعور کے ساتھ سمجھنے کی اور ہر رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ بس دور کر دیں, اور جہاں سے بھول چوک ہوتی ہے, کمی کوتاہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عاملین قرآن میں شامل فرما دیں. تو لکھیے ذرا یہاں پر کیا چیز آپ کو اس میں عمل کے لیے بہترین لکھی. آج بہت سارے ڈونٹس بھی ہیں بیچ میں, اور آپ لوگوں نے نوٹ کیے. ہر نعمت کو شعور سے استعمال کرنا ہے. جی, جو یہ ہے نا کہ ہر چیز ہمارا ٹیسٹ ہے, ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے. بس ایک اسی چیز پر اگر انسان غور کر لے تو بہت بڑا امتحان ہے. اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ, آیت نمبر 141 سے سٹارٹ تھا آج کا ہمارا. رائٹ, آیت 41 سے تھا. اوکے, ٹھیک ہے, الحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شروع کرتے ہیں. چلیے, آپ بتائیں گے معروشات, معروشات کا کیا میننگ ہے, اور اس کا روج لکھیے. آپ لوگ ذرا کوئک لکھیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ورڈز کور ہوں. آروشا, عین, رو, شین. جی ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور کیا مطلب ہے اس کا؟ چڑھنے والے, اونچا چڑھنے والے, ٹھیک ہے جی, آرشا سے ہے نا. جی ٹھیک ہے. اور نخل, نخل کیا چیز ہوتی ہے, اس کا روٹ لکھئے. نخل, جی, کھجورے, کھجور. اور نون, خا اور لام, ٹھیک ہے. اور آگے آ جائیے, آیت نمبر 142 کو دیکھیے. حمولہ, حمولتن, اس کا روٹ لکھیے. بوجھ اٹھانے والے. اور کیا اس کا روٹ کیا ہے؟ حمل سے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اذکرین, کیا روٹ ہے اس کا؟ اذکرین کا زال, کاف, را, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اوہلا, اوہلا کا میننگ بھی لکھیے اور روٹ بھی لکھیے. یہ ہے آپ کی آیت 145. حلال کیا گیا, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور نام لیا گیا, حلال کیا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ لکھیے, ہا, لام, لام, ٹھیک. اختلاط, روٹ لکھیے. خ, لام, پ, الحمد للہ, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ شحومہما, اس کی کیا ہے, واحد کیا ہے؟ یہ تو جمع میں آتا ہے نا, کس کی کیا ہے, سنگولر کیا ہے؟ شحومہما, آتا ہے کسی کو آپ میں سے؟ شحوم, شوح, اور لکھیے. جی, اس کا مطلب ہے چربی ان کی. شہوما ہما, شہم سے, ٹھیک ہے. चलिए आगे आ जाइए, तखरुसून, तखरुसून का रूट लिखिए। अच्छा अवफु, अवफु रूट लिखे। ओके आई एम सॉरी, आयत नंबर 152 में है व अवफु व फाया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलिए, इसी के आगे है मीजान, रूट लिखते जाइए। मीजान किससे? वजन से है, ठीक है। वाव जा और नून और वुसअहा, इसका रूट लिखिए इसी से नेक्स्ट आया में, आई मीन नेक्स्ट लाइन में। वाव सीन और आइन, वुसअहा, कोशिश कीजिए सब लिखिए, ठीक है। अच्छा आगे आयत नंबर 153 को देखिए, जालिकुम वस्वाकुम, वस्वा का रूट क्या होगा? वाओ सौद या, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, रूट आपके माशाल्लाह अच्छे पक्के हो गए। तो इफतैनी रूट लिखिए और बताइए इसका मीनिंग क्या है, मतलब भी लिखिए। तो इफतैनी, तो वाओ फा, ठीक है, और दो गिरो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, शिया 159, शिया इसका रूच लिखिए, रूच बताइए। ग्रो मीनिंग जी फरका फरका, ठीक है, शीन या आइन, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी आगे आइए, नुसुकी, नुसुकी रूट लिखिए। नून सीन काफ, और इसका मतलब क्या है? व नुसुकी व वहया, मेरी कुर्बानी यानी इबादत, वहया मेरी कुर्बानी। अच्छा सिस्टर हमने आप जो लिख रहे हैं ये विज आई क्यू के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कुव्वतल्ला बिल्ला। ये जो लास्ट की आयाज हैं ये बहुत खूबसूरत आयाज हैं, आप इनको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। ये वाली जो आया है ना, ये अभी जिसपे हमने अभी लिखा भी है, आयत नंबर 162, कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती, इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। और फिर ये वाली जो थी, बअदकुम फौका बअदिन दरजातिल लियब्लुवकुम, ठीक है। और जल्दी से बताइए, सरी अल इकाब, सरी का रूट लिखिए और इकाब का भी बताइए। मुस्लिम का, हाँ जी लाइफ स्लोगन है, सीन रोन सरी और इकाब, जी सरीक का मतलब है जल्द हिसाब लेने वाला, और आइन कौफ व अकबा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और लास्ट बता दीजिए, तजीरु, इसका रूच लिखिए, तजीरु। अच्छा क्या आप बताइए, ओके मैं पूछने लगी थी कि क्या इसका रूच था जा और रा होगा, नहीं वाओ जा और रा, अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ दो, ओके ठीक है माशाल्लाह, ये सूरत बहुत खूबसूरत, इसका एंड तो बहुत खूबसूरत है, शरीयत से मुतल्लिक बहुत सारे अहकाम हैं और डूज एंड डोंट्स बहुत सारे, अगर हो सके तो आप प्लीज इस पे एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। आप लोग बना के जरूर व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं ना माशाल्लाह, आप लोगों में से जो काम करते हैं, तो प्लीज इसके ये जो हैं डूज और डोंट्स हैं उसकी जरूर लिस्ट बनाइएगा, ठीक है। और ये कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन समझ और हिकमत अता करे इन इन अहकामात को समझने की और अप्लाई करने की, और हमसे अगर कुछ कमी कोताही हो रही है तो अल्लाह ताला हमें वो हटाकर और हर हुक्म पर लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलिए यहीं पर रुकेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट आपका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम बुक है, उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। अगला सेशन है आपका यहाँ पर, जहाँ पर सूरत अलानाम का जो इख्तिताम है। लेकिन आपने बहुत कुछ पॉइंट्स अपने लिए लिखने, अपने लिए कुछ नियतें और इरादे जरूर करने हैं, और अपने दावा फोल्डर्स में इसके डूज और डोंट्स को पॉइंट आउट करना है, और अपने लिए आज की आयत को मत भूलिएगा जो फेवरेट आया सिस्टर ने शेयर की थी, बहुत अच्छी आया, और उसको अपने लिए आया ऑफ द वीक बनाइएगा इंस्टेड ऑफ द डे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम। इस किताब में से हम चैप्टर नंबर 27 देखेंगे, जवाब में तशबीह और क्यास का इस्तेमाल। तशबीह होता है किसी एक चीज को दूसरी जैसा करके दिखाना, शबीह से शुभ से। उर्दू में बोलते हैं कि मुझे शुभा पड़ रहा, बच्चे की तशबीह माँ पे है। और क्यास कहते हैं गुमान को, कासा यकीस व कईस, किसी चीज के बारे में कुछ गुमान करना। पेज नंबर है 262। तो आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशबीह और क्यास से किस तरह काम लेते थे, और सवाल करने वाले को मुतमईन करने में इस अंदाज का मुअस्सर होना ये तजुर्बे से साबित है। चार मिसालें देखेंगे। पहला मुकाम है मुकाम जहन्नम के साइल से मकान शब और रोज के बारे में सवाल करना। यानी जहन्नम कि किसी इमाम का किसी ने पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लम ने उसको किसी दूसरी चीज से रिलेट करके दिखाया। इमाम इब्न हबान और इमाम हाकिम रहमहुल्ला ने हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत नकल की, कहते हैं कि जज्लुनिला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयत जन्नतन अर्दुहस समावात वल अर्दु फाइनन नार قال أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء فأين جويل النهار قال الله أعلم قال كذلك الله يفعل ما يشاء। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ अंदाज देखिएगा कि नाम लिया जा रहा है, और ये बोलने वाला अरबी था। तो इससे पता चलता है कि सवाल करने का अंदाज भी इंसान के असल कैलेपर को जाहिर कर देता है। सवाल क्या था? जन्नत का अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, तो फरमाइए कि जहन्नुम की आग कहाँ है? यानी पूरे आसमान और जमीन को खोल दें तो उसमें तो जन्नत समा जाएगी, तो जहन्नुम कहाँ जाएगी? आपने फरमाया, तुम बतलाओ कि रात हर चीज पर छा जाती है, तो दिन को कहाँ रखा गया? उसने अर्ज किया, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। आपने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। देखिएगा कितना खूबसूरत तकाबुल किया ना, कि रात आती है तो दिन कहाँ जाता है, दिन है तो रात कहाँ? तो क्या वो जात फिर जन्नत और जहन्नुम के एक साथ अलग जगह पे नहीं सकता? इमाम इब्ने हब्बान रहमहुल्लाह की रिवायत है, फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयत हाज़ल लैल क़द काना सुम्मा लैसा शैयुन अयन जुइला क़ाल अल्लाहु अअलमु क़ाल फ़इन्नल्लाहा यफ़अलु मा यशा। आपने फरमाया, तुम देखते हो कि रात थी फिर कुछ भी नहीं, इसको कहाँ रखा गया? उसने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानता है। आपने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। आप देखिए एक ऐसी चीज की तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि जो हर एक देखता है। सवाल करने वाला उस बात को देख चुका था और आपने उसी से उसको तशबीह दी। इस हदीस पर इब्ने हब्बान ने जो उनवान दिया है, जो टॉपिक इसका रखा है, वो क्या है? ذکر الخبر الدال علی اباحتی اجابت العالم السائل بالعجوبتی علی سبیل التشبیح والمقایستی دون الفصل فی القصہ، قصے میں فیصلہ کن انداز اختیار کیے بغیر عالم کا سائل کو تشبیح اور قیاس کے طریقے سے جواب دینے کے جواز پر دلالت کرنا۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے، اور آپ دیکھیے کہ سوال کے جواب میں پھر سوال آ گیا نا، یہ انداز بہت زیادہ دوسرے کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ سے سوال کرے آپ بھی سوال کر دیں، اب کیا کرے گا، پھر کوئی سوال کرے آپ بھی کر دیں۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے، بچے اور والدین کے رنگوں میں اختلاف کے لیے اونٹوں کی مثال دی۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، ان عربیًا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ان امراتی ولدت غلاما اسود و انی انکرتہ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من ابل، قال نعم، قال فما الوانها، قال حمر، قال هل فيها من اورق، قال ان فيها لورقا، قال فعنا ترى ذلك جاءها، قال يا رسول الله ارق نزعها، قال ولعل هذا ارق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه۔ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میری بیوی نے ایک کالے لڑکے کو جنم دیا ہے اور بلا شبہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، یعنی اس کو اپنا نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ نے اس سے فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، ان کے رنگ کیا ہیں؟ اس نے عرض کیا، سرخ۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ان میں کوئی خاکی بھی ہے؟ اس نے عرض کیا، ان میں خاکی رنگ کے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے خیال میں یہ رنگ کس طرح ان کے پاس آ گیا؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، کسی رگ نے اس رنگ کو کھینچ لیا ہوگا۔ مراد جو ہے کہ بچے نے دور سے کسی نانی دادی یا دور کے رشتہ دار کا اثر لے لیا۔ آپ نے فرمایا، شاید اس یعنی بچے کے رنگ کو بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو اور آپ نے اس کو بچے کے انکار کی اجازت نہ دی۔ تب آپ دیکھیے کہ رنگوں میں مماثلت خیال ڈال کر کتنا اہم مسئلہ، جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ناراض ہوتا یا اس کو طلاق تک دیتا، اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز سے اس کو سمجھایا کہ بات سمجھ آ گئی۔ یہ انداز دوسرے کو بے بس کر دیتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ ہے، باب من شبہ اصلا معلوما بیصلی مبین وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمہما لفہم السائل۔ اس بارے میں باب کے ایک امر معلوم ہو اس کو دوسرے امر واضح سے تشبیہ دینا تاکہ پوچھنے والا سمجھ جائے، اور اللہ کے نبی دونوں کا حکم بیان فرما چکے ہو۔ اب دیکھیے کہ امام بخاری کے جو ابواب ہیں وہ بھی کتنے زیادہ کلیئر ہیں، صرف ٹاپک سے ہی پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ فقہ ہوتی ہے، اور اللہ جس کو دے دے، اللہ تعالی ہمیں بھی فہم اور فقہ عطا فرمائے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی اس پر کہتے ہیں، ان الذی ورد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمثيل انما هو تشبيه اصل باصل والمشبه اخفى عند السائل من المشبه به وفائده تشبيه التقريب لفهم السائل۔ جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے وہ ایک اصل کو دوسری اصل سے تشبیہ دینے کی ہے، اور مشبہ یعنی جس چیز میں شبہ ہو، مشبہ سائل کے نزدیک مشبہ بے ہوتا جس سے تشبیہ دی جائے، اس سے نسبتاً زیادہ مخفی یعنی چھپی ہوئی ہے، اور تشبیہ کا فائدہ بات کو فہم میں سائل کے قریب کرنا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ مثال دے کر بات کو سمجھانا، جبکہ ایک بات معلوم ہو اور دوسری بات کو معلوم کرنا ہے، تو معلوم بات سامنے رکھیں تو نامعلوم بات پتہ چل جاتی ہے۔ چند باتیں ہیں اس حدیث میں، پہلی بات ہے کہ سوالیہ انداز، اور جو شبہ تھا عربی کے ذہن میں اس کو آپ نے دور کیا، آپ نے اس سے چار سوال کیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ سوال کر سکتا ہے استاد یا عالم دوسرے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے۔ پھر دوسری بات ہے کہ آپ نے اونٹ کی مثال دی، اونٹ کی نہیں دی، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ عربی تھا، گاؤں میں تھا اور اونٹ ہی کو دیکھا کرتا تھا۔ تیسری مثال ہے نظر حج کی قرض سے تشبیہ، یعنی حج کی کوئی نظر کرے تو اس کو قرض کے ساتھ کیسے تشبیہ دی گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی، النمرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نظرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقد الله الذي له فإن الله أحق بالوفا. ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کیا میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج کرو. تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا پس جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وفا یعنی قرض کو ادا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے. تو اب دیکھیے کہ حج کی نظر ماننا بھی قسم کے اپنے اوپر ایک لائبلٹی لینا ہے نا، تو جب کوئی کسی کا قرض لیتا ہے تو اس کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس کو اتنے خوبصورت انداز سے کہا کہ اس میں اب دیکھیے کہ اگلے کے پاس پھر اس سے اگلا سوال کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور بہت ساری باتیں وقت کے زیاں سے بھی انسان کو بچا لیتی ہیں. اسی طرح ایک مثال ہے میت پر واجب روزوں کی قرض سے تشبیہ. امام مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہو تو کیا تم ان کی طرف سے اس کو ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اس کو کرنا لازم ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جواب دینے سے پہلے فوت ہونے والی عورت کے ذمے واجب روزوں کو قرض سے تشبیہ دی، اور اس سے سوال کرنے والے کی تسلی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو جواب بھی مل جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز بھی اختیار کرتے تھے، تشبیہ اور قیاس کا بھی خیال ہوتا تھا. اب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا، اس میں سے نملی بات ہم اپنے گفتگو کے ناطے سے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ نان سٹاپ بات کرتے رہنا، دوسرا بندہ اس میں شامل نہ ہو، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اگلا ٹاپک بھی ساتھ لیتے ہیں، ٹاپک نمبر 28، سوال سے زیادہ جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی حاجت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھی گئی بات سے زیادہ بھی بتا دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک بڑی محبت کا انداز ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ بخل پہ آ جاتے ہیں. پہلی مثال ہے سمندری پانی سے وضو کے سائل یعنی سوال کرنے والے کو مردار سمندر کا حکم بتانا. چند کتابوں میں یہ حوالہ ہے، کہاں؟ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے، ان سب نے یہ روایت ابو ہریرہ سے اپنی کتابوں میں نقل کی. سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فان تودعنا به اتشنا اف نتودع بماء البحر؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں، مطلب کیا تھا، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور پانی کی قلیل مقدار اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اب دیکھیں سوال کیا تھا، کیا وضو کر لیں؟ تو دو لفظوں میں جواب کیا تھا، ہاں کر لو. لیکن آپ نے بات کتنی لمبی کی، نہ صرف یہ کہ اس کے پاک ہونے کی بتائی بات، بلکہ اس کے مردار کا حلال ہونا بھی بتایا. تو یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ لگی لپٹی بات نہیں، بلکہ پیار محبت سے تھوڑی بات کو بڑھا کے کہہ دیا جاتا ہے. امام رافع رحمہ اللہ اس پر لکھتے ہیں کہ جب آپ نے بحری پانی کے متعلق سائل شبہ دیکھا تو آپ کو خدشہ ہوا کہ وہ اس کے مردار کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہوگا، اور بعض اوقات سمندری سوار اس شبہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. بس نے سوال کا جواب دینے کے بعد مردار کا حکم بھی دیا. ملا علی قاری اس پر لکھتے ہیں کہ جب آپ سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ اس کے حکم سے بے خبری سے آگاہ ہوئے تو آپ نے اس پر اس کے شکار کے حکم سے ان کی بے خبری کو قیاس فرمایا, خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ارشاد عام کے بعد کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا. آپ نے ارشاد و ہدایت کی غرض سے زائد جواب دیا جیسا کہ بیماری اور علاج سے باخبر دانا شخص کرتا ہے. مردار حلال ہے, یعنی اس میں محبت بھی ہے اور حکمت بھی ہے, دانائی کی بات ہے. ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات ہے کہ جب لوگ کوئی بات کریں تو تھوڑی سی بات بڑھا کے کریں. بعض لوگ اتنا کورا چٹا جواب دیتے ہیں کہ سننے والا دل پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ اب آگے میں کچھ نہ ہی پوچھوں. امام ابن العربی اس پر لکھتے ہیں, محسن فتوا, محسن کہتے ہیں حسن سے, یعنی فتوا دینے کے اندر جو حسن ہوتا ہے, محسن فتوا میں سے ہے کہ تمام فائدے کی غرض سے پوچھی گئی بات سے زائد جواب دیا جائے اور نہ پوچھی گئی بات کے متعلق بھی بتایا جائے. یہی انداز آپ کو حضرت یوسف کے انداز میں بھی دکھے گا, جب ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو ساتھ ہی انہوں نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس کے بعد تم بھی کیا کرو. تو یہ ایک محسن کے دل کی کیفیت ہوتی ہے. امیر سنانی نے اس پر لکھا, کسی چیز کا حکم جاننے کی ضرورت کے ظاہر ہونے پر جیسا کہ اس مقام پر ہے اس بات کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے, کیونکہ سمندری پانی کی طہارت میں متردد شخص تو اس کے مردار کے حلال ہونے کے متعلق بہت ہی زیادہ تردد کا شکار ہوگا, خصوصاً جبکہ پہلے سے مردار کی حرمت کا حکم موجود ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس نے وضو کے بارے میں پوچھا تو اس وقت تو یہ سوال نہیں تھا کہ کیا اس کا کھانا بھی حلال ہے کہ نہیں, لیکن بعد میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی تھی نا, تو آپ اس کا تردد جو تھا وہ دور کر دیا. اسی طرح ایک اور مثال ہے, خراب طریقے سے نماز پڑھنے والے کو نماز کے ساتھ وضو کی تعلیم. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی, ان رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه وقال له ارجع انك لم تصل ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فانك لم تصل قال في الثالثة فعلمني قال اذا قمت الى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرا بما تيسر معك من القران ثم ارجع حتى تطمئن راكيا ثم ارفع راسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ایک آدمی نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے میں تشریف فرما تھے. وہ شخص آیا اور آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کو فرمایا, واپس جاؤ اور نماز پڑھو, کیونکہ بلا شبہ تم نے نماز نہیں پڑھی. بس وہ واپس گیا اور نماز پڑھی, پھر حاضر خدمت ہو کر سلام کیا تو آپ نے فرمایا, اج پر بھی سلام ہو, واپس ہو جاؤ اور نماز پڑھو, یقیناً تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے تیسری دفعہ عرض کیا, مجھے طریقہ نماز بتلا دیجئے. آپ نے فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یعنی نماز کا ارادہ کر لو, تو پورا وضو کرو, پھر قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہو اور اپنے پاس موجود قرآن کا جو حصہ آسانی سے پڑھ سکو پھر پڑھو. یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ مزمل میں, فقرأ ما تیسر من القرآن. وہی بات ادھر آ گئی, یعنی جتنا بھی تمہیں زبانی حصہ آتا ہے جو پڑھ سکو وہ پڑھو, پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم حالت رکوع میں اطمینان سے ہو جاؤ, پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ حالت سجدہ میں اطمینان سے ہو جاؤ, پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر اپنی پوری نماز میں ایسے ہی کرو. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں کچھ مزید الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال رسول اللہ انہا لا تتم الصلاۃ احدکم حتی يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل. رسول اللہ نے فرمایا, تم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق مکمل وضو نہ کرے، وہ اپنے چہرے اور دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک دھوئے، اپنے سر کا مسا اور اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھوئے، پھر اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کرے اور اس کی تعریف کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز سکھانے کی درخواست کی گئی تو آپ نے ساتھ ہی ساتھ ان کو وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا، ہے نا محبت کی بات۔ امام نووی اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ جب مفتی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے، استفسار کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھنا، اسی سے لفظ تفسیر بھی ہے، فسرہ سے فسرہ یفسر تفسیر سے ہوتا ہے۔ تو جب مفتی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور وہاں کوئی اور بات ہو جس کے سمجھنے کی سوال کرنے والے کو ضرورت ہو، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کو سائل کے لیے بیان کر دے، اگرچہ اس نے اس کے متعلق نہ پوچھا ہو۔ یہ طرز عمل خیر خواہی کے زمرے میں آتا ہے، بیکار گفتگو کا شمار نہ ہوگا۔ اس حدیث میں اس کے لیے اس بات کی امید ہے کہ اس شخص نے نماز تعلیم کی درخواست کی اور آپ نے اس کو نماز اور اس کے مقدمات کی تعلیم دی۔ مقدمات کہتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہوا کام، یعنی وضو، کہ نماز سے پہلے جو کام کیا جائے گا۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اگر کسی کا سوال ایسا ہے کہ جس سے پہلے کا عمل ہی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ عمل بتا بھی دیں لیکن پچھلی بات تو ٹھیک نہیں ہوگی نا، تو لہٰذا سوال پوچھنے والے کو بعض دفعہ خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو اور کیا چاہیے۔ تو ایک اچھا مفتی، ایک اچھا استاد اس کو اچھے طریقے سے جواب دے کر اس کے دل کے اندر اس بات کا یقین بڑھائے گا کہ جو بھی کام وہ کر رہا ہے وہ سے لے کے آخر تک ٹھیک کام ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، بیٹھ کر نماز کے سوال پر لیٹ کر نماز پڑھنے کا بیان، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمران بن حسین سے نقل کیا کہ وہ بواسیر کے مریض تھے، یہ قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں بلڈ آتا ہے جسم سے۔ انہوں نے بیان کیا، سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل قائدا فقال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائدا فله النصف اجر القائم ومن صلى نائما فله النصف اجر القائد۔ میں نے رسول اللہ سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو وہ افضل ہے، اور جو کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے، اور جو کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے اور اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے والے سے نصف ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ نہیں ہوتا، یہ بیٹھ کے پڑھ لو، بلکہ آپ نے زیادہ بتایا، اچھا بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، اور ساتھ ہی آپ نے پھر ثواب کے کم اور زیادہ ہونے کا بھی بتایا۔ تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ سوال سے زیادہ جواب دیا کرتے تھے۔ ایک اور مثال، معاذ رضی اللہ عنہ کے سوال سے زیادہ آپ نے جواب دیا، امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا، کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاسبقت یوما قریبا منہ ونحن نسیر فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی فی النار ویباعدنی فی النار قال لقد سألتنی عن عظیم وانه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ثم قال الا ادلک علی ابواب البر الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیۃ كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سورة سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے یہ۔ ثم قال الا اخبرك براس الامر كله وعموده وزروتی سنامی ہی قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال راس الامر الاسلام عمودہ الصلاۃ وزروت سنامی الجہاد ثم قال الا اخبرک بملاک ذالک کلہ قلت بلا یا رسول اللہ قال فاخذ بلسانہ قال کف علیک ھذا فقلت یا نبی اللہ وانا لمؤاخذون بما نتکلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا خصائد السنتهم۔ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک دن جبکہ ہم چل رہے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جنت میں داخل کرنے والا اور جہنم کی آگ سے دور کرنے والا عمل بتائیے. آپ نے فرمایا، بے شک تم نے عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے. جس کسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے وہ یقیناً آسان ہے. تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. نماز کو قائم کرو، زکاة کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کو بجھا دیتا ہے، اور دوران شب بندے کی نماز بھی. اس راوی نے بیان کیا، پھر آپ نے یہ دو آیات کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں، اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمام باتوں کی اصل، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کی بات نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا، بات دین کی جڑ ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سب کچھ کو محکم اور مضبوط کرنے لی بات نہ بتلاؤں؟ یعنی اس سے بھی زیادہ بات کے جس سے دین مضبوط ہوتا ہے. میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بیان کیا، پھر آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اس کو روکے رکھو، یعنی زبان پہ قابو. میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری گفتگو پر بھی ہمارا معاہضہ ہوگا؟ ان کو حیرت ہوئی کہ اچھا، ہمارے بولنے کا بھی حساب ہوگا. آپ نے فرمایا، ماس تمہاری ماں تمہیں گم کر دیں. یہ ایک محبت بھرا انداز ہوتا تھا، عرب کلام کا یہ حصہ تھا. لوگ جہنم کی آگ میں چہروں کے یا نتھنوں کے بل نہ گرائے جائیں گے مگر اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے. اللہم لا تجعلنا منہم. زبان اتنی بڑی چیز ہے، انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور کہاں سے کہاں گرا بھی دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت بھی ہے، اور اس کا غلط استعمال انسان کو فتنے میں بھی ڈال دیتا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک سوال کے کتنے جواب دیے. خیر کے دروازے، دین کی جڑ، اس کا ستون، اس کی چوٹی، پھر اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے والی چیز بتائی. تو اس سے آپ کو اللہ کے انداز بہت اچھی طرح معلوم ہوا. پانچ باتیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ سفر کے دوران بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ سفر ہی میں تھے حضرت معاذ اور اللہ کے نبی اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں. اسی طرح کی کچھ باتیں اسی بک کے پیج 63 سے 68 پر بھی ہیں، جس میں سفر کے دوران آپ بات کرتے تھے. پھر دوسری بات ہے کہ حضرت معاذ کے اچھے سوال کی آپ نے تعریف کی. پھر آپ نے حضرت معاذ کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ باتیں کی، کیا میں تمہیں خیر کی رہنمائی کروں، یعنی اس میں بھی سوال ہے، کیا میں تمہیں اس کو مضبوط اور محکم کرنے والی بات بتاؤں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب تک سننے والے کی توجہ پوری نہ ہو صرف بولتے ہی نہیں رہنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے روزے کو ڈھال سے اور صدقے کے خطاؤں کو مٹانے یا آگ کو بجھانے سے، اسلام، توحید اور رسالت کی گواہی کی، ہر چیز کو جڑ سے، نماز کو ستون سے، جہاد کو اونٹ کی کوہان کے بلائی حصے سے، اور انسان کی گفتگو کو کٹی ہوئی کھیتی سے تشبیہ دی. اور آخری تشبیہ جو تھی اس کے بارے میں علامہ مبارک پوری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی گفتگو کو درانتی کے ساتھ کٹی ہوئی کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ بلاغت نبوت میں سے. بلاغت کہتے ہیں چھوٹی سی بات کہنا کہ جو اگلے تک پہنچ جائے. تو بلاغت نبوت میں سے کہ جس طرح درانتی کھیت کو کاٹتے وقت رتب یا یابس، رتب کہتے ہیں گیلی اور یابس کہتے ہیں خشک، اچھی اور بری کھیتی میں فرق روا نہیں رکھتی، اسی طرح بعض لوگوں کی زبانیں بولتے وقت اچھی اور بری بات میں تمیز نہیں کرتی، یعنی جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا. پھر آپ نے دیکھیے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر اشارہ کیا، اس کو روکو. اس پر بھی علامہ مبارک پوری کہتے ہیں کہ اسم اشارہ کا لانا، یعنی زبان کی طرف اشارہ تھا نا، اسم اشارہ کا لانا تعین مزید یا اظہار حقارت کی خاطر تھا. یعنی لوگ زبان کو دیکھ لیں اور سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا رول ہے نا ہماری اچھی اور بری باتوں میں. اور وہ کف یعنی روکو کا مفعول ہے، مراد یہ کہ اس کو روکو، زبان کو روکو. آپ نے زبان کو پکڑا، صرف اپنے قول پر ہی نہیں رکے بلکہ زبان کے معاملے کی سنگینی پر تنبیہ کی غرض سے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. तो बहरहाल इसको पढ़ते हुए तो मेरे दिल में वाकई इतना ज़्यादा अल्लाह के नबी के लिए प्यार और मोहब्बत महसूस हो रही है कि वाकई आप हरीस थे। कुरान पाक में आता है ना कि हरीस सुन, अल्लाह का नबी जो है वो तुम्हारे बारे में बड़ा ही हरीस है कि तुम्हें खैर मिले, तुम्हें फ़ायदा देना चाहता है। सूरह तौबा की आखिरी आयतों में आता है कि इस नबी के दिल में बहुत शफकत है तुम लोगों के लिए। जब हम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को झांकते हैं तो एक बहुत ज़्यादा मुशफिक, मोहब्बत करने वाला उस्ताद भी हमें दिखता है। हमें भी इससे अपने लिए अमल की बात यही लेनी चाहिए। हर बंदे के सवाल को समझें। दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ जल्दी से। पहली बात ये कि नया बंदा सवाल करे तो उसके सवालों को मोर लाइकली आप थोड़ा सा उससे ज़्यादा वजाहत की बातें भी बता दें। लेकिन जो लोग हर वक्त आपके गिर्द होते हैं या पढ़ चुके हैं या कुरान के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर बिल्कुल टू दी पॉइंट जवाब देना चाहिए। एक तो हुज्जत तमाम हो चुकी होती है, दूसरी यह है कि उनको तरीका ज़्यादा अच्छा पता होना चाहिए क्या सवाल करना है, कब करना है, क्या नहीं करना। और ज़रूरी नहीं कि इन लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएं, बल्कि उनको उसके जवाब में ये कहना, अच्छा नोट्स में पढ़ें, अच्छा उस आयत की तफसीर में देखें। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी अगले को ये शऊर को बेदार करती है। बाज़ दफ़ा हर बात बता दें तो अगला कहता है चलो कोई नहीं, इनसे ही पूछ लेंगे। जैसे कुछ लोग हैं ना फ़ोन नंबर याद नहीं करते, क्यों, वो मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी ना मैं फ़लाँ से ले लूँगी, तो वो उनकी डिक्शनरी बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें बेहतरीन तरीक़ा तालीम अता फरमाए, हमें आइडियल उस्ताद बनाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब का रोल मॉडल बनाए कि लोगों को हम बेहतरीन तरीके से अल्लाह की बात बताएं। उस्ताद तो वैसे ही बड़ा अहम होता है, और जब उस्ताद दीन का काम करे, दीन की बात सिखाए, तो आप सोच सकते हैं कि फिर उसकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي کیا حال چال ہے کیا سمجھ میں آیا ہر حدیث کو پڑھ کر جو اس میں سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں کس کس طرح سے ان کو پوائنٹس کو نکالا جاتا ہے تھوڑی آنکھیں دل کھلتے دل کھلتے اس سے یپ الحمدللہ آپ دیکھتے کہ ایک حدیث بہت سارے ٹاپکس کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں رائٹ تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اس حدیث کو ہم نے اس جگہ بھی پڑھا تھا اس کو انڈر ڈیفرنٹ ٹاپکس پڑھا تھا رائٹ کسی اور ٹاپک کے تحت پڑھا تھا پھر ہم نے اس حدیث کو کسی اور جگہ بھی اگر پڑھا تھا تو اس میں ٹاپک کیا تھا اس کے اندر یہ حدیث آئی تھی رائٹ تو اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث سے کس طرح مختلف مسائل نکالے جاتے ہیں یا اخذ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ ایز سچ پورا جو چیپٹر پڑھا اس میں کوئی ایسی مشکل چیز تو نہیں تھی لیکن یہ کہ اگر آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں وائس لو ہے سب کے لیے وائس لو ہے یعنی ویز آئی کیو میں وائس لو جا رہی ہے کمپلینٹ وہاں سے آ رہی ہے الحمد للہ یہاں پہ وائس اوکے تھوڑا سا فاطمہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ کیوں وائس لو ہو رہی ہے وہاں پہ انشاءاللہ وہ بھی آسانی سے سن سکیں گے ٹھیک ہے سو جیسے ہم نے فرسٹ جو چیپٹر تھا اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات پوچھتا تھا تو آپ اسی کو عام چیز کے حوالے سے اس سے سوال کر کے اس کے سوال کو ایکسپلین کرتے تھے اس کا جواب اس کو دیتے تھے ہے نا کتنا پیارا انداز اور اس کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہو جاتی تھی رائٹ جب جی بالکل جس جب عام جس چیز سے آپ دن رات گزرتے ہیں اس چیز کے حوالے سے جب بات سمجھائی جائے تو بات سمجھانا سمجھنا اور سمجھانا دونوں آسان ہو جاتا ہے ٹھیک تو تشبیہ دے کر اس کو بات سمجھائی ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے چیپٹر میں جو تینوں ایگزامپلز دیکھی اس میں یہی انداز ہمیں ملا کہ عام فہم جو بھی مثالیں سامنے ہوتی ہیں دن رات میں جن سے انسان گزرتا ہے، اس حوالے سے سائل کے سوال کا جواب دیا گیا، ٹھیک ہے؟ جبکہ دوسرا چیپٹر جو ہم نے ابھی پڑھا، اس میں کیا دیکھا کہ کوئی اگر تھوڑی بات پوچھتا ہے، کوئی ایک سوال کرتا ہے، تو اس کو اس کے سوال سے ریلیٹڈ ایکسٹرا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کب دیا جائے گا؟ جب سننے والے کو اندازہ ہوگا کہ اس کا نیکسٹ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے نا، تو اس کو اس تکلیف سے، اس رحمت سے بچانے کے لیے ساتھ ہی وہ جواب بھی دے دیا جائے. پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کسی سے بہت زیادہ، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ سے اپنے بہت محبت ہوتی ہے، تو اس کو ایکسٹرا چیز بھی بتا دی جاتی ہے کہ یہ چیز اس طرح سے اور اسی کے ساتھ یہ چیز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اس وقت بات جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ریلیٹڈ ہوتی ہے نا اس سے. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم جب اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، پھر دوبارہ سے اس کو وہ بات سمجھانی پڑے، تو اس وقت جب اس سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا ہے تو جواب بھی اس کو اس سے ریلیٹ کر کے بتا دیا جائے، تو الحمدللہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سو دیٹس واٹ دیز چیپٹرز آر اباؤٹ، الحمدللہ. اور جو ہم نے آخری حدیث میں بات دیکھی زبان کے حوالے سے، اور اس پہ جو شرح لکھی گئی ہے، جو علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، کہ کسی کی زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ لائک درانتی کی طرح، نا درانتی کہتے ہیں وہ جو گھاس واس کاٹتے ہیں چر چر تیز تیز سے، اور جو خاص طور پہ اگر آپ لوگوں نے کبھی کھیتوں میں دیکھا ہو، عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں وہ جو بچی کچی جو چھوٹی والی فصلیں ہوتی ہیں نا، اس کو پکڑ پکڑ کے کاٹتی جاتی ہیں. اب اس میں سب کچھ آتا جاتا ہاتھ میں، یہ تو نہیں ہوتا کہ الگ الگ کیا جائے، رائٹ؟ تو جب بات کرتے ہوئے دھیان نہ رکھا جائے نا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، تو پھر یا پھر پتہ نہیں چلتا کہ دوسرے کا دل ٹوٹ رہا ہے، دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہے ہیں، بس ان کو بولتے رہنا بولتے رہنا. بعد میں پھر کہہ دیں گے او میں ذرا زبان کی تیز ہوں تو معاف کر دیجئے گا اگر کوئی بات بری لگے، دوسرا مر جائے اس کے معافی کا انتظار بھی نہ کرے. تو اس لیے احتیاط کرنی ہے بات کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو نرم رکھے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی ہے، کیا سمجھتا ہے ہم نہیں جواب دے سکتے؟ ہم بھی ایسا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ اس سے ڈبل دے سکتے ہیں. نہیں، calm yourself down. اپنا جو بھی معاملات ہیں ان کو اللہ کے لیے کر دیجئے. بالکل، وی شوڈ بی کیئرفل ود آور ورڈز ٹو. زبان پر کنٹرول بہت بڑا جہاد، بالکل بہت بڑا جہاد، کیونکہ بعض دفعہ ہم چھوٹی سی بات بھی کر دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوا آپ نے جواب تو دے دیا نا، چاہے چھوٹی سی اس پہ اس کے ذریعے سے. تو کیپ اٹ بی کنٹرولڈ، ویری ویری کنٹرولڈ. اور وہی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے اپنی زبان پکڑ کے رکھتے تھے، نہیں؟ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو کہا یہ بہت جو ہے نا بے قابو ہو گئی ہے. تو سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رفق مشہور ہے، جن کی نرمی مشہور ہے، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے چلتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں تو شاید دانتوں کے اندر دبا کے ہر وقت رکھنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو ہمارے عمل میں بھی ڈال دے، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر ویسے ہی ایز اٹ از عمل بھی کرتے جائیں، تو شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ آسانیاں کر دے مستقبل میں، کہ وہ پختہ ہو جائے اور کبھی بھی ہمارے جواب دینے کے لیے زبان جو ہے وہ مچ لینا، ٹھیک ہے؟ چلیے، الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بریک لیتے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنا بخاری کا سیشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے بریک پہ جائیے، انشاءاللہ I will meet after the break. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
میرے مولا صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا تیرا سامی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی سوتے خدایا معاف کر دے تو
اللهم لك الحمد نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
وساعة حق
وساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
أغفر لنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورزقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome back everyone. Okay, break is over. Inshallah, अपनी जगहों पे वापस आ जाइए. इंशाल्लाह हम बुखारी का सेशन शुरू करेंगे. ठीक है, सहीह अल बुखारी. इंशाल्लाह आज हमने कहाँ से शुरू करना है? किताबुल वुदू ही हमारा कंटिन्यू होगा, लेकिन पेज नंबर 167 से. ठीक है, सबके पास मार्क लगा हुआ है. आज इंशाल्लाह हमने 38 बाब नंबर स्टार्ट करना है, हदीस नंबर 157 से. ठीक है, रेडी है सब? यस, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सबके पास ओपन है, राइट? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. सिस्टर मरियम आप भी ऑन द स्पॉट हैं. अल्लाह, तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह. बहुत मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े और फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.
नहमदुहु व नुसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बादु फौज बिललाह मिनश शैतानिर रजीम رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن 167 سے بالکل اس کا اینڈ ہے اور حدیث نمبر ہے 157 اور ٹاپک نمبر ہے 38 کتاب الوضو کا. باب ہے مَن لَّمْ يَتَوَضَّأْ مِن لَّحْمِ شَاتِ وَالسُّوِيقِ. وہ شخص جس نے نہیں وضو کیا گوشت کھانے کے بعد بکری کا اور ستو کھانے کے بعد. ایک سٹریچ میں کیا ہوگا؟ بکری کے گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضو نہ کرنا. ہم دیکھیں گے اس میں کہ وضو کے حالت میں ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا حکم ہے. یہ بھی ایک اہم ایشو ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے اس میں کوئسچنز ہوتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روایت کو اور آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے گا. ان امن امیت رضی اللہ عنہ انہو را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحتز من کتف شات فدوی الی الصلاۃ فالق السکین سکین سین کے نیچے زیر فصلا ولم يتودو. ایک ایک لفظ کو دیکھیے گا. روایت کرتے ہیں عمر بن امیہ دمری سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ انہ را انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یحتزو کاٹ رہے تھے من کتف شاتی بکری کے شانے کو. کتف کہتے ہیں شانہ شولڈرز کو اور شات کہتے ہیں بکری کو. فدوئی الی الصلاۃ پھر اس کے بعد بلایا گیا آپ کو نماز کے لیے. فل کا سکین تو ڈال دی یا رکھ دی آپ نے چھری. فصلی اور نماز پڑھی ولم یتودو اور وضو نہیں کیا. اب اس ایک حدیث میں کئی مسائل ہیں. پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے, کاٹ نہیں رہے تھے لیکن چھری استعمال کر رہے تھے, تو چھری کانٹے کے ساتھ کھانا کوئی بری بات نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ اس کو بھی ویسٹرن کلچر سمجھ کر منع کرتے ہیں اور صرف ہاتھ سے کھانے کو ہی سنت سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل جو عموماً کرتے تھے وہ ہاتھ سے کھانے کا تھا, لیکن ضرورتاً اگر ضرورت پڑ جائے اور عباحت کے لیے یعنی امت کے لیے اس چیز کو حلال کیا جائے اس کے لیے آپ چھری کانٹے کا استعمال بھی کرتے تھے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چمچ یا چھری کانٹے کے بغیر کھائی بھی نہیں جا سکتی. آپ سوکھی چیز کھا لیں گے لیکن آپ شربت تو نہیں پی سکتے, یا تو یہ کہ پھر آپ برتن کو ہی منہ لگا کر پیئے, تو اس سے یہ عمل پتہ چل گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں, اس دور میں اس عزیز مصر کی بیوی نے چھری کانٹے کا استعمال کیا جس کے ساتھ سارا واقعہ آگے بڑھا, تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پرانی کہانی ہے وہ, تو لوگ چھری کانٹے سے کھاتے تھے. تو یہ کوئی ماڈرن ہونے کی بات نہیں ہے اور اس پہ کوئی بہت زیادہ انسان کو مائنڈ بھی نہ ہوتا. پھر دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے عام مزاج, وہ سادہ ہونا چاہیے انسان کا, طبیعت میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے, کو ہر وقت یا شغل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو چیزیں حلال ہیں کلو وشربو کھاؤ اور پیو. قرآن پاک میں تو اللہ رسولوں کو کہتے ہیں, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یا ایھا الرسول کلو من الطیبات, کھائیے حلال چیزوں میں سے. تو لہٰذا گوشت کھانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, اور کسی کو گوشت کھاتا دیکھے تو کبھی بھی اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو. پھر اگلی چیز آپ دیکھیے کہ اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً چھوڑ دیا. اصل یہ بات, حالانکہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب عشاء اور عشاء جمع ہو جائے تو پھر پہلے کھانا کھا لو, یعنی رات کا کھانا لگ چکا ہے اور عشاء کا وقت ہے تو پہلے کھا لو. مقصد یہ کہ عشاء کی نماز میں چونکہ بہت زیادہ وقت ہوتا ہے تو 10-15 منٹ کا ادھر ادھر کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہاں اب ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کھا رہے تھے اور اذان ہوئی تو آپ نے سب چھوڑ دیا, بلکہ نماز پڑھی نہیں پڑھائی بھی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک حکم عام ہے اور ایک کبھی کبھار کی بات ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا, دیٹ مین آپ بوضو تھے. یہ بھی ایک خوبصورت عمل ہے کہ باوضو رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت صرف مومن کر سکتا ہے. اور آپ یقین کریں اگر کسی بھی بندے کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں نا, بعض دفعہ شوہروں کو, بعض دفعہ بیویوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو لاتے ہیں, اب کیا کریں, غصہ وہ کرتے ہیں, تنقید نہیں کرنی. ایک بات چھوٹی سی گھر میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں, آپ کر لیں آج اس کو, کر لیں آج کے کام میں کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے اس طرح وضو کے بارے میں, تو چلیے ایسا کرتے ہیں ہم سب گھر والے ارادہ کرتے ہیں کہ ایکٹیویٹی کے طور پہ ہر وقت وضو سے رہیں گے. وضو کیا جب ٹوٹا دوبارہ کر لیا. اب آپ دیکھیے یہ چھوٹی سی سنت ہے اور عموماً وضو اتنی جلدی ٹوٹتا بھی نہیں ہے. باوضو رہنے کی عادت آپ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو ڈال دیں, بلیف می مور دین 60% تو برائیاں وہیں ختم ہو جائیں گی. وضو جو ہے نا یہ انسان کو کیئر فل کر دیتا ہے. نظر اٹھنے لگی, بعض لوگوں کو ویسے تو اچھی بات ہے پتہ رہے غلط ہی, لیکن کہتے ہیں غیر محرم نے دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, شیشہ دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اس طرح کی کہانی ہے. تو وہ لوگوں نے کچھ خود ساختہ پابندیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس طرح نماز برائیوں سے روکتی ہے اس طرح وضو بھی روکتا ہے. ایک حیا ہوتی ہے اور انسان غلط دیکھنے سننے سے بچتا ہے. اور غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, غلط چیزیں سنیں گے نہیں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر بڑے بڑے گناہ بھی نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیے کہ ادھر ستو کا ذکر نہیں ہے. ستو عربی میں اصل میں سویق کو کہتے ہیں. ایک جنگ بھی ہے غزوہ سویق نام کی, کیونکہ اس جنگ میں جو مخالف گروہ تھا وہ اپنے ستو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, تو مسلمانوں کو وہ سب مال غنیمت میں مل گئے تھے, اسی لیے اس کا ایک اور نام ہے جس میں سے غزوہ سویق کہتے ہیں یا سویق کہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں ذکر نہیں ہے, لیکن ستو آگ پر پکائے نہیں جاتے, بالکل ایسے ہی کھائے جاتے ہیں پانی میں گھول کے, یا بعض لوگ اس کو پکا بھی لیتے ہیں. تو دونوں کا حکم ایک ہے. اب میں اور آپ اس سے کیا سمجھیں, اب ہم صرف ستو اور اس کے اوپر رہیں گے؟ نہیں. اگلی حدیث پڑھ لیں, پھر میں اس پہ انشاءاللہ ہلکی سی بات کروں گی کہ ہم کس کھانے کے بعد وضو کریں اور کس پہ نہ کریں. اگلا باب ہے من مد مد من السویقی ولم یتودا. من وہ شخص مد مزہ جس نے قلی کی من السویقی ستو کھانے کے بعد, ولم اور نہیں یتودا اس نے وضو کیا. روایت ہے عن سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر. سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. کب ہوئی تھی کس کو پتا؟ 7 ہجری کو. ٹھیک ہے, غزوہ خیبر کے موقع پہ یہ پہنچے اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی گئے تو میں ان کے ساتھ تھا. حتی اذا کانو, یہاں تک کہ جب وہ تھے, بصحبہ, صحبہ نام کی جگہ پر, وہی ادنا خیبر, تو یہ قریب تھی خیبر کے, یعنی خیبر کے قریب ایک جگہ, صحبہ نام کے پہ جب آپ پہنچے, فصل العصر, پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی, ثم دا, پھر آپ نے منگوایا, بالازوادی, زادے سفر, یعنی کوئی کھانا پانی لاؤ, کچھ بیٹھے ہیں, سٹاپ اوور ہوتا ہے عموماً نماز پڑھتے ہیں سفر میں کہیں, تو پھر دل بھی چاہتا ہے کہ اب کچھ کھا بھی لے. تو آپ نے منگوایا, کیا ازواد کیا ہوگا؟ ازواد زویدو سے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. زاد اصل لفظ ہے, اسی سے پہ یہ بدل کے شکل بدل گئی. ازواد یعنی کہ کوئی کھانا پانی ہے, کوئی سفر میں جو ہم لائے ہیں تو وہ لے آؤ. فلم یو تب اللہ بالسویق, تو نہیں دیا گیا ان کو مگر صرف ستو, یعنی تھے ہی ستو سفر میں تو ان کو ستو دیے گئے اور اس کا انتظام کیا گیا. فمر بہی فسریہ, تو پھر آپ نے حکم دیا ان کو کس بات کا کہ تیار کرو, یعنی اس کو کہو. اب عرب لوگ اس کو دلیے کی طرح پکا لیتے ہوں گے یا گھول دیتے تھے یا پانی میں, کچھ بھی تھا. خیر وہ ستو تیار ہو گئے. فقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھی کھایا اور ہم نے بھی اس میں سے کھایا. ثم قام الى المغرب, پھر آپ کھڑے ہو گئے مغرب کے لیے, یعنی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی. فمدمدا, پھر کلی کی. ومدمدنا, اور ہم نے بھی کلی کر لی. ثم صلى, پھر آپ نے نماز پڑھائی. ولم يتوضا, اور وضو نہیں کیا. اب اس روایت سے کیا پتا چلا کہ ستو کھائے تھے اور کلی کی تھی, تو آپ کو کلی کرتا دیکھ کر صحابہ نے بھی کی. یہاں سے صحابہ کا عمل بھی دکھتا. چند باتیں اس میں دیکھ کے پھر اگلی روایت کو ساتھ لیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو دوسرے لوگ آپ کے ساتھ جاتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ خیبر کے بالکل قریب تھے لیکن آپ نے وہاں رک کر عصر کی نماز پڑھی, کیونکہ آگے جنگ کی خطرہ ہو سکتا ہے, دشمن سے مقابلہ ہو سکتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ مشکل ہو. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اب پہنچ کے ہی پڑھیں گے. اچھا, یہ ایک بہت ہی بری عادت دیکھی ہے میں نے خاص طور پہ اپنے کلچر میں, ہر کام کے لیے رکیں گے, نماز کے لیے نہیں رکیں گے. مثال ہے, کھڑے باتیں کرے 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 نماز پڑھ, نہیں میں گھر جا کے پڑھوں گی, میں فریش ہو کے پڑھوں گی. ایون یہاں اگر یہاں سے اٹھتے ہیں تو اگر ظہر کا وقت ہے اور ہمیں پتا کہ وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لیجئے, کس کو پتا کہ زندگی رہے گی کہ نہیں. آپ چلے جائیں, اسٹک ہو جائیں ٹریفک میں, حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی تکلیف لگ سکتی ہے, آپ بزی ہو سکتے ہیں. یہاں سے آپ نکلے, وہ گروسری لینی تھی وہ لے لوں, پتا چلا ٹیسکو سے نکلے تو ظہر کے عصر بھی قضا ہونے والی ہو گئی. ایسے نہیں کریں, اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لے, جہاں روک لیا گیا رک گئے, چاہے چار فرض پڑھ کے کھڑے ہو جائیں لیکن رہے. اب آپ قریب تھے لیکن آپ نے عصر کی نماز پڑھی. پھر دوسری بات اسے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ عام لوگوں کی طرح اللہ کے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی, تبھی تو کھانے کو مانگا. اور بھوک لگنا یا کھانا کھانا یہ کوئی انسان کے تقوی کے خلاف چیز نہیں ہے. ہاں, ہر وقت اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت ہی کھاتے پیتے رہنا نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ستو ہی لے کے جاتے تھے. آج ہم پکنک پہ جائیں تو ساتھ ہمارے 10 چیزیں جائیں گی, ٹوکری تیار ہوتی نہیں جب تک ہم جائیں نا. وہ کہاں جا رہے تھے اور خیبر کتنی دور ہے آپ کبھی مدینہ سے اندازہ لگائیں, اور صرف ستو لے کے جا رہے تھے. مجھے اور آپ کو صرف ستو کھانے پڑے نا تو ہمارے اتنے موٹے موٹے آنسو نکلے, صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں. بس وہ ستو کھائے تھے, وہ کیلا کھایا تھا, وہ گاجر کھائی تھی, وہ سیب کھایا تھا, اور بس وہ سنیکس لیے تھے, کھایا تو کچھ نہیں. ویسے ہمارے یہاں فروٹ کھانے کو تو کوئی کھانا کہتا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عموماً جب تک ہم روٹی سالن نہیں کھا لے ہم کہتے کچھ کھائے نہیں, کچھ کھاتے نہیں, بھوک ہی نہیں ختم ہوتی. تو آپ دیکھیے صرف ستو کھاتے تھے. میں سوچتی ہوں تو کئی دفعہ دل بھر جاتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اتنا صبر دے دے. ہم تو کوئی بھی پوچھے کچھ کھایا تھا نہیں. اب آپ دیکھیے, آپ مثال اپنے ہسبینڈ کو باہر سے آئے, ان کو پوچھیں کچھ کھایا تھا کھانا, وہ کب کہتے ہیں کھانا کھا کے آئے ہوں, جب وہ کوئی ہوٹل میں کسی دوست کے ساتھ اچھا بھاری مرغن کھانا کھا چکے ہوں. لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں کھا رہے ہوں تو کبھی نہیں کہیں گے کہ کھایا, لیکن ان لوگوں کا یہ کھانا تھا. اللہ ہمیں اتنا صبر توکل دے. اور واقعی اس پہ دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے گائے والی بھوک سے بچا. جو کا لفظ آتا ہے من الجوئی, کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوک سے بچا. تو بہرحال ایک یہ چیز پتہ چلی. پھر اس کے بعد ایک اور بات پتہ چلی کہ آپ سب کے ساتھ مل کر کھاتے تھے. یہ بعض دفعہ لوگوں کو ایک بہت ہی عجیب بات لگتی ہے کہ اچھا جی ہم سب کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں, سب کے ساتھ کھائیں, ہمیں تو الگ کھانا چاہیے, پتہ نہ چل جائے ہم کتنا کھاتے ہیں, نظر نہ لگ جائے. اور کسی کا کھاتا دیکھنا اور اس کو سمجھنا ایسے سمجھ جائے کہ شاید یہ اس کی نیکی کے خلاف ہو گئے. تو اللہ کے نبی سب کے ساتھ کھاتے تھے, اور ہماری طرح کوئی 10-10 برتن نہیں ہوتے تھے, ایک ہی برتن میں سے ہاتھ بھی چل رہے ہوتے تھے سب کے, کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلے عصر پڑی, پھر سٹاپ اوور لیا, پھر مغرب پڑی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کیا ستو کھانے میں اتنا ٹائم لگ چکا تھا؟ نہیں, تھوڑا سا ہی لگا تھا نا. جس کے اندر کہ عصر بھی جب پڑی تو بس مغرب کا وقت قریب تھا. سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں رکھی ہیں کہ ان کو دیکھ کر بھی اللہ پہ پیار آتا ہے, کہ اللہ کو واقعی یقین ہے کہ ہم سفر پر ایسے ہی نہیں نکلے, ہمارے سفر کا کوئی مقصد ہے. پھر اس کے بعد کلی کی, اور صحابہ اللہ کے نبی کو فالو کرتے تھے. اگلی روایت دیکھیے, پھر ہم اس مسئلے کو اور اچھا سمجھیں گے. عن میمونۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل عندنا کتفن. حضرت میمونہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا گوشت شانے کا. اللہ کے نبی کو بکری کے شانے کا گوشت بہت پسند تھا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ گوشت کی پہچان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ گوشت کیسا ہوتا ہے, بہت ہی سافٹ ہوتا ہے. عموما میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو پلاؤ میں ڈالتے ہیں، چربی بھی ہوتی ہے، پتلی پتلی اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھاتے تھے. ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، پھر نیا وضو نہیں کیا. اب دیکھیے اس حدیث میں گوشت کھانے کے بعد کلی کرنے کا ذکر نہیں. معلوم کیا ہوا کہ کلی کرنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ریکمینڈیڈ ہے. حالات کو دیکھا جائے گا، واقعات کو دیکھا جائے گا. اگلی روایت دیکھیے گا، حل یمد مدو من اللبنی، کیا کلی کی جائے گی لبن کے بعد، یعنی دودھ پینے کے بعد کلی کی جائے گی. یہ آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے گا کیونکہ اس کی تو ضرورت ہم سب کو ہی پڑتی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فادمد وقال ان له دسما. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، لبن کہتے ہیں دودھ کو. اچھا آج اگر آپ سعودی عرب جائیں اور آپ لبن سمجھ کے ڈبہ خرید لیں، بعد میں پتا چلے وہ دودھ نہیں، وہ دہی ہے، لسی ہے، آج وہ لسی کو کہتے ہیں. اس سے دیکھیں جو فصحی زبان ہے نا عربی کی اور جو آج کی کامن زبان ہے، یہ بہت فرق ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو لبن آج وہ دودھ کی بجائے لسی کو کہتے ہیں. قرآن میں آئے یہ لفظ، جی لبنن خالصن، سورت فرقان میں بھی آتا ہے اور سورت نحل میں بھی آتا ہے غالباً، کہ اللہ نے تمہیں گائے کے پیٹ سے خالص دودھ پلایا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ جو لفظ مد مد ہے نا، اس کو دیکھیں تو ساتھ ہی وہ کلی کی ایک مخصوص آواز میں آتی ہے نا، مد 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 مد، یعنی ساؤنڈ سے بھی آپ اس لفظ کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں کہ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، تھوڑا سا اس کو کھنگال کر پھر اس کو نکال دینا. پھر آپ نے کہا اس میں کیا ہے، ان لہو دسمن، کیونکہ اس میں چکنائی ہوتی ہے. دسم عربی زبان میں فیٹ کو کہتے ہیں، چکنائی کہہ لیجئے. بعض دفعہ مکھن کے ڈبیا آپ لیں گے اس پہ بھی لکھا ہوگا، دیسی گھی کا ڈبا لیں گے اس پہ بھی لگا ہوتا ہے، تو جو خالص چکنائی ہوتی ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ دودھ پینے کے بعد آپ نے کلی کی، اب آپ کہتے ہیں اچھا ہم تو دودھ ہی پیتے فیٹ فری ہیں، اب ہم 10 سوال کریں گے. اچھا ہول ملک پیا تو کریں، اور 50% کر لیا، اچھا پھر ایک کلی کر. ہم بعض دفعہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں. اچھا ہول ملک کیا تو پھر اس کا مطلب کہ 3 کلیاں کر لو، اچھا 50% ہے تو 1.5 کلی کر لو، اور اگر سکم ملک پیا تو کچھ نہ کرو. دیکھیے ہم اصل حکم نہیں سمجھتے. سبحان اللہ، یہ دین کو سیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن آج ہم لوگ اتنے لکیر کے فقیر ہیں کہ ان چیزوں میں ہم اتنے پکی ہو جاتے ہیں کہ بعض فتوے، مسئلے، جھگڑے اور دوسرے بڑے بڑے کاموں پہ کہتے ہیں اب یہ تمہاری مجبوری ہے. آج کے دور میں یہ شادیاں تو ایسے نہیں ہوں گی، اور سود تو چلے گا. تو وہی بات آ گئی نا کہ مچھروں کو چھاننا اور ہاتھی کو نکلنا. تو دین کی روح سمجھ لیجئے. اب ان ساری باتوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، یہ پوائنٹس میں لکھ لیجئے، سارے مسئلے اس کے اکٹھے آ جائیں گے. کچھ بھی کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلی بات ہے. سیم ایز اٹ از، آپ اٹھ کر اگر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کہیں گے اچھا جی پھر پک کا گوشت کھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ تو حرام ہے. تو بھائی پک کا گوشت کھانے سے تو آپ کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، یا آپ کے دین پہ ہاتھ پڑتا ہے، تو مسلمان سے تو یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ حرام کھاتا ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کچھ منہ میں اپنے فیل کرے، کوئی چکنائی ہے، کھانے کا اثر ہے، گوشت کھایا تو اس کی کوئی منہ میں چیز ہے، اس وقت احتیاط کے تقاضے کے طور پہ یا اپنے دل کی تسلی کے لیے کلی کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہے. کھانے کا ٹیسٹ منہ سے نکل جانا چاہیے تھا. بس اب پانی نہیں ہوتا، اب کیا کریں؟ آپ نے کچھ کھایا، مثلا آپ نے یہی دیکھیے کہ دودھ نہیں، آئس کریم کھائی، کہیں باہر تھے، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب کیا کریں؟ کلی کریں، کیسے کریں؟ اپنے منہ میں تھوڑا سا لو، آپ تھوڑی دیر پر جمع ہو جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک دفعہ منہ کو اندر سے واش کر کے اس کو اندر نکل لیں، یعنی منہ سے ٹیسٹ ختم ہو جائے. لیکن پسندیدہ کام کیا ہے کہ اگر کوئی چکنائی والی چیز یا جس کھانے کا اثر منہ کے اندر رہے تو اس کے بعد پھر کلی کر لینا چاہیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، کرے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، باب الوضو من النوم ومن لم یرا من النعاستی والنعاستینی او الخفقہ وضو. الوضو، وضو کرنا، من النومی، نیند سے، یعنی نیند سے وضو کرنا، مراد یہ ہے کہ جب پوری نیند لے کر سو کے اٹھیں گے تو پھر وضو کریں گے. ہاں من لم یرا، ہاں جو کہ نہ دیکھے، من ناستی، یہ ناستی کا لفظ کبھی آپ نے پڑھا؟ قرآن میں آتا ہے، اونگ اونگ جانا. دیکھیے نیند کے لیے قرآن میں سینہ تن آتا ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، پھر نواس کا لفظ آتا ہے، پھر اسی طرح سینہ تن ولا نوم. تو یہ کہہ کہ ایک ہلکی سی اونگ اور نہ ستیں اونگ نہ. کبھی کبھی آپ بیٹھے ہوئے ایک دم اونگ جاتے ہیں، پھر ایک دم جھٹکا لگتا ہے، پھر اٹھ جاتے ہیں. تو اگر بیٹھے بیٹھے ایک دو بار نیند کا جھٹکا آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ مراد ہے اس کا. کہ پوری نیند لے کر جب آپ اٹھتے ہیں یا آنکھ لگ گئی لیٹ گئے اس کے بعد وضو کریں گے، لیکن اگر ناستن اور ناستین ایک یا دو بار آپ اونگے بلکہ او الخفقتی، خفقتی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گر جاتے ہیں نا، جھونکا لے لیا، جس کو ہمارے یہاں انگلش میں کیا کہتے ہیں، نیپ لینا، ہلکا سا نیپ، بیٹھے بیٹھے ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. عائشة رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ناس احدکم، جب اونگ آ جائے تم میں سے کسی کو، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا کرے؟ فل یرقد، تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے. کہاں لفظ ہے فل یرقد؟ الحمدللہ کہیں بھی لفظ، دیکھیں یہ حدیث کے نا، جہاں وہ لفظ قرآن میں آیا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ایسے کلک ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس سوئی اپنی جگہ پہ چلی گئی. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے قرآن میں یہ لفظ فل یا رقد کس فارم میں اور کہاں ہے؟ مرقت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا نا مرقت، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہم رقود، سورت کہا ہر جمعے میں پڑھتے ہیں کہ وہ غار میں سوئے ہوئے تھے اور وہ سوچتے تھے، وہی لفظ ہے کہ فل یا رقد، بس چاہیے کہ وہ سو جائے، پھر تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، حتی یذهب عنهم، یہاں تک کہ اس سے نیند چلی جائے. فإن احدکم، پس بے شک کوئی ایک تم میں سے، اذا صلی، جب کہ وہ نماز پڑھے گا، وہو نائس، اور وہ اس وقت اونگ رہا ہوگا، لا یدری، نہیں وہ جانتا، لعلہ، شاید کہ وہ، یستغفر، اپنے طور پہ تو استغفار کر رہا ہو، لیکن فیصب نفسہ، حالانکہ وہ بد دعا دے رہا ہو خود کو. دیکھیے یہ دین رحمہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کہ نیند آئی ہے تو تھوڑی دیر سو جاؤ، پتا چلا نماز میں اللہ اغفر لی کی جگہ اللہم لا تغفر لی پڑھا، اللہم لا اغفر لی، کہ اللہ مجھے نہ تو بخشنا، تو غلط لفظ نکلتے ہیں نا منہ سے، تو اسے بہتر ہے کہ چند منٹ کے لیے سو لیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ جو بات پیچھے بھی ہوئی وہ یہاں اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بذات خود نیند جو ہے یہ وضو نہیں توڑتی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیند نواقض وضو نہیں ہے، نواقض ناقص سے توڑنے والا، یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے نیند سے، لیکن بے وضو ہونے کا ذریعہ. پیچھے ذکر ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم سے ہوا نکلنے کے زیادہ خطرے ہوتے ہیں، تو جب گہری نیند سوتے ہیں تو ہو سکتا ہے جسم سے ہوا خارج ہو، تو بیسک ناقض وضو کیا ہے؟ ہوا کا خارج ہونا. لیٹ کے سوئیں گے تو جسم سے ہوا نکلنے کے خدشے زیادہ ہوں گے، ویسے بھی انسان کی عقل کم ہو جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا، تو پھر اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر وضو کر لیا جائے. آپ یہ روایت بھی میرے ساتھ دہرائیں گے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا احدکم فی الصلاۃ فلینم حتى يعلم ما يقرأ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جب ناسا، نیند آ جائے، اونگنے لگے، احدکم، کوئی ایک تم میں سے، فی الصلاۃ، نماز میں، فل یا نم، تو چاہیے کہ وہ سو جائے. اس میں لفظ کے اندر نم حکم ہے نا، نوم سے، نوم کہتے ہیں نیند کو، تو نم فعل امر ہے کہ سو جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے چھوٹے موٹے حساب کتاب کے بعد کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، تو یہی لفظ ہے کہ آج ایسے سو جاؤ جیسے کہ نئی دلہن سوتی ہے. تو گویا کہ یہاں کہا گیا کہ پھر اگر نیند آ رہی ہے تو سو جائیے، حتی یہاں تک کہ یعلم ما یقرا، وہ جان لے کہ جو اس نے پڑھا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے بہت گہری نیند میں لوگوں کو بات کرتے دیکھا، آواز بھی کانپنے لگتی ہے نا، بات کرتے کرتے ایک دم اونگ جاتے ہیں، کیا کہا، ایسے کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ نہیں چاہتا. ہم قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں شراب کی حرمت کے سلسلے میں ایک آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا، نماز نہ پڑھو نشے کی حالت میں جبکہ تمہیں پتہ لگے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، حتی تعلم، یہ جانو کہ تم کیا پڑھتے ہو. اب بتائیے کہ نیند بھی نہ ہو، نشہ بھی نہ ہو، اور ہمیں پھر بھی نہ پتہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں، تو کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا، بغیر نشے کے، بغیر نیند کے ہماری جو نمازیں ہیں کہ ہمیں سمجھ آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے، تو اب ایسی حالت میں پھر انسان کا کیا حال ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو نماز کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور بہت زیادہ نیند ہو تو پھر نماز سے پہلے تھوڑی سی نیند کو پورا کر لینا چاہیے. اور بعض دفعہ دیکھیے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں نا کہ جس کو کرنے کے بعد انسان تھک جاتا ہے، عموماً آپ دیکھیں گھر کے کام آپ کرتی ہیں جب بھی کوئی اس طرح کے کاموں میں، تو اس کے بعد چھوٹا سا نیپ لیا کرے، بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا کہ عادت ہوتی ہے، ہم جب سوتے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمیں اٹھائے، नहीं सोते तो नहीं सोते, अगर मैं आप सबसे पूछूं आप सारा दिन सोती हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी कहाँ सोना है, कंघी भी नहीं करते, ऐसे ही सोचते, छोटे छोटे नैप लिया करें। देखिए आप बैठे ना, आप गए हैं खाना खा रहे हैं बैठे, अगर आप अकेले हैं वहीं सोफे पे हल्का सा हाथ रख के सो जाए 2-3 मिनट, रिलैक्स करना, फायदा क्या होगा कि आपका मूड खुशगवार होगा। ये जो माएं चिड़चिड़ी हो जाती है ना शाम के करीब, असल में वो उनकी नींद पूरी नहीं हुई, वो थक गए सुबह से थी, तो थोड़ा रिलैक्स, जहां आपको फील हो कि आप दूसरों के लिए क्रैंकी हो रहे हैं जाके सो जाए, बेहतरीन काम है सोने का। लेकिन वो ऐसा ना सोएं कि फिर सारे मामले बिगड़ जाए, हल्के हल्के नैप ले लेने चाहिए। मुझे ऐसे लगता है बस अपने आपको रिलैक्स रखना चाहिए, जिस तरीके से सो के होता है तो खा के होता है तो कोई भी, लेकिन कम अज कम अपने साथ रहने वालों को हर वक्त अजियत में नहीं शिकार करना, और हमारा हाल के काम भी करते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं, मैं तो सुबह से सोई नहीं, मैं तो सुबह से बैठी नहीं, सच बताएं ये सच है कि झूठ है, मैं तो सुबह से खड़ी हूँ। मियाँ जब वो गए थे बेचारे, उस वक्त भी आप अंडा फ्राई कर रही थी उनके लिए, सारा दिन जो मर्जी करें, उनके आने से पहले आप होशियारी से किचन में आके फिर खड़ी हो जाती हैं, और उनको पता चल जाता है कि बेगम साहब तो सुबह से किचन में अच्छे हो, तो क्यों तुम सारा दिन इतना खाती हो, है सारा दिन अब तुम कर क्या रही हो, तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। तो बहरहाल ये कि ये भी मुबालगे होते हैं, इसे बचना चाहिए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा नैप ले लेना अच्छा है। हदीस में आता है कि दोपहर के बीच का जो वक्त होता है ना, दोहर के खाने के बाद नैप ले लेना हल्का सा, कैलूला उसको असल में कहते हैं, कुरान पाक में भी ये लफ्ज आता है सूरह फुरकान में, कायलून के मानों में, कि कैलूला जब करता है इंसान तो उससे रात को जागने में बहुत मदद मिलती है। हमारे जिस्म को आराम चाहिए होता है, जब हल्का सा आराम मिल जाए उसके बाद अल्लाह के हुक्म से इंसान फिर फ्रेश हो जाता है और रीअसेस कर सकता है अपने कामों को। फिर उसके बाद आप देखिए कि इधर एक और चीज है, ये जो बात हुई कि इंसान जब सो जाए और अगर बिलफर्ज नींद आ गई नमाज के दौरान, ऊंग आ गई, तो क्या नमाज टूट जाएगी? नहीं टूटेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया कि जो नमाज के अंदर अगर तुम्हारी कैफियत ऐसी हो भी गई थी तो अब इसके बाद तुम नमाज को दोबारा पढ़ो, इसकी जरूरत नहीं होती। तब देखिए कि कितने अहम मसले हैं, इनको अगर हम नहीं जानते तो बाज दफा हमारे लिए इसमें मसला भी होता है। आपने सवाल किया तो मैं अभी इसका जवाब इधर भी दे देती हूँ वैसे, कि ऊंट का गोश्त खाने से क्या वजू दोबारा करेंगे? जी करेंगे। हदीस में आता है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू टूट जाता है। ये जो है बेसिकली आग से बना हुआ है, जिन्नों की एक किस्म है ऊंट, अब डरिएगा नहीं ऊंटों को देखकर, लेकिन ये जिन की एक किस्म है और जिन आग से बने हैं और इसे टूट जाए। अब आप सोचिए, एक लम्हे के लिए ये बात करते हुए मेरे जहन में आया कि बाज दफा लोग कहते हैं ना कि धोखा दे के गोश्त दूसरी चीजों का बेच देते हैं, जानवरों का। अब कोई भी मुसलमान है बीफ कहकर ऊंट का गोश्त बेच रहा है, शावरमा अक्सर लोग बनाते हैं ऐसी चीजों का, अगर सस्ता मिला वो बना लिया, अब लोगों को नहीं बताता, तो जितने लोग उस शावरमे के बाद बगैर वजू किए नमाज पढ़ लेते हैं तो उसका गुनाह किसको होगा? इसीलिए आप देखिए कि आप इन मुल्कों में कोई चीज खाते पीते हैं, आपको ये यकीन होता है कि अंदर क्या डला हुआ है, क्योंकि इनको तो सू करने का भी डर है और इनको ये भी पता है कि एलर्जी सिस्टम्स बहुत है और नट्स भी हो सकते हैं और अंडा भी हो सकता है और दिस अंदर, लेकिन हमारे मुल्कों में इसका ख्याल नहीं रखा जाता। कहीं भी डाउट आए तो पूछ लें लोगों को, ठीक है जी। और कोई बात इनसे मुतालिक? जी बहुत ही अहम सवाल है आपका कि क्या स्मोकिंग से वजू टूटता है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कच्चा लहसुन खाए वो हमारी मस्जिद में ना आए, साथ नमाज पढ़ते हैं क्योंकि सफ नहीं बोलता इंसान और बात करे कोई तो स्मेल आती है और उसको भी तकलीफ होती है, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, कच्चा लहसुन प्याज इसलिए पसंदीदा नहीं है। अब बताइए कि एक मर्द जो सिगरेट पीता है और उसके बाद जाके मस्जिद में खड़ा होता है या नमाज पढ़ता है तो उसे कितनी तकलीफ होगी? आप कहते हैं मस्जिद में नहीं जाएंगे जी घर पढ़ेंगे, तो फरिश्तों को तो तकलीफ होती है ना। तो जिनको सिगरेट पीना है वो कम से कम नमाज के वक्त से 1.5 घंटे पहले पीकर फिर फ्रेश होके कुली कर ले। इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूंगी कि वजू टूटता है कि नहीं टूटता, क्योंकि सिगरेट के बाद फिर आगे हुक्का आ जाएगा, हुक्के के बाद सिगार आ जाएगा या इसके बाद कुछ और। अब ये सवाल इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मेरा गुमान है कि कोई होता नहीं, कि ये बताएं कि शराब पीने से वजू टूटता है कि नहीं टूटता, समझे ना। तो जब शराब पिएगा उसको तो नमाज की परवाह ही नहीं रहेगी। अल्लाह ने खुद ही कुछ नेकियों पे कुछ ऐसे जिसको आप कहना चाहिए चेक वॉल्स लगाए हुए हैं, अगर आप एक बुरा काम करेंगे तो दूसरा अच्छा काम खुद बहुत छूटता है, उसकी भी वजह क्वालिटी कंट्रोल है। अल्लाह सुब्हान तआला ये नहीं चाहते कि इंसान ऐसे कामों में पड़ जाए कि अपनी मर्जी का दीन भी रखे और दुनिया की बातों को भी अपनी चलाता रहे।
नशे वाली चीज है ना, क्योंकि कुछ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی فیملی میں بھی میں جانتی ہوں کہ وہ باؤل اور بلڈ ٹینشن ان کو ہوتی ہے کہ ایک نشہ ہے, سم فارم آف نشہ, تو نشے والی تو ہر چیز حرام ہے
جی, مکروہ ہے آف کورس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ جن کو پڑ چکی ہے عادت وہ اس سے بچیں, اپنے آپ کو بچائیں. دیکھیے اگر آپ کھانے کی کپڑوں کی کوئی باتیں کر کے کسی کا حال پوچھ لیا بیمار کا, اٹس اوکے, نو پرابلم, وضو تو نہیں ٹوٹتا ان چیزوں سے, باقی لفظ سے پرہیز تو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, چوئنگم سے وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن نماز کے دوران منہ میں چوئنگم رہے نکال دیں گے تو ٹھیک ہے, اٹس فائن, لیکن منہ میں نہ رکھیں گے دوبارہ پھر کھانی ہے تو کیا کریں, نماز میں نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. باب نمبر 42 الوضو من غیر حدث, حدث کے بغیر وضو کرنا, یعنی ابھی آپ ناپاک نہیں ہوئے تھے پھر بھی دوبارہ آپ نے وضو کر لیا, اور حدیث نمبر ہے 163. آئیے دیکھتے ہیں. عنہ رضی اللہ عنہ قال کان نبی توضأ عند كل صلاة قال وكان يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث. بہت ہی خوبصورت روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے, پھر حضرت انس نے فرمایا کہ ہمیں تو ایک ہی وضو کافی ہوتا ہے جب تک حدث نہ ہو. اب آپ دیکھیے یہاں کیا پتہ چلا کہ وضو پر وضو کرنا, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا وضو پر وضو کرنا, وہ بات ہے اصل میں کہ بھی وضو ٹوٹا نہیں تھا تو کیا دوبارہ کر سکتے ہیں؟ آف کورس کر سکتے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے, کریں گے تو فائدہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا کہ وضو ٹوٹے گا تو پھر دوبارہ کریں گے نا اگلی نماز کے لیے. لیکن اگر آپ کا وضو تھا اور آپ نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وضو تھا پھر ٹوٹ گیا تو دوبارہ کر لیں, نہیں ٹوٹا نماز کا وقت آ گیا آپ کہتے چلو فریش وضو کر لو تو کوئی حرج نہیں, دونوں طرح سے درست ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو بھی دوبارہ کرنا یا وضو نہ ٹوٹے پھر بھی دوبارہ کرنا, لیکن تازہ وضو کرنا فائدہ ہے. اور آپ کہتے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی تھی, اور سفر تھا پانی کی کمی تھی, ٹھیک ہے, اور لمبے دن ہوتے ہیں وہاں کے دن کو چھوٹے بھی نہیں ہوتے, اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ پیٹ خالی ہو تو پانچ نمازیں ایک وضو سے پڑھی جا سکتی ہیں. پھر اگلا باب دیکھتے ہیں, باب من الکبائر اللہ یستطیر من بولیہ. من الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ بات, ان یہ کہ لا نہیں یستطیر اختیار کرنا من بولیہ اپنے ہی پیشاب سے, یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی اختیار نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ. کبھی سوچتے ہیں اس کو, کبیرہ گناہ کا لفظ تو بہت بڑا لگتا ہے نا, لیکن انسان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ میں سے گزرے. حائط کہتے ہیں عربی میں باغ کو, ٹھیک ہے, بحائط من حیطان المدینہ, ٹھیک ہے, او مکہ تھا یا مکہ میں سے, یعنی مکہ یا مدینہ کے کسی باغ میں سے آپ گزرے. فسمی صوت انسانین یعذبانی فی قبورہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبانی ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, وما یعذبانی فی کبیر اور کوئی بہت بڑی بات کر نہیں دیا جا رہا, یعنی کوئی بہت بڑا گناہ ظاہر نہیں دکھتا جس پر عذاب ہو رہا ہے. ثم قال پھر آپ نے فرمایا بلا ہاں کیا, کان احدہما تھا ان دونوں میں سے لا نہیں یستطیر بچتا احتیاط کرتا, سر سے ہے نا سر میں یستطیر تو وہ سین را رہا تھا تو تا بیچ میں مل گئی, یعنی وہ بچتا نہیں تھا, من بولی ہی یورینیٹ کرتا تھا تو چھیٹے کدھر پڑتے ہیں اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا. وکان الاخر اور دوسرا کون تھا, یمشی چلتا تھا نمیمتی چغل خوری کے ساتھ. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آتا ہے, نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو. غیبت کیا ہوتی ہے؟ خالی غیبت ہے. چغل خوری کیا ہے؟ غیبت میں زبان کا چسکا ہے, بس آپ کر رہے ہیں ایسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ کے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ غیبت ہی ہوتی ہے. چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ گھر بھی ٹوٹے, اگلے کو نقصان بھی ہو جس کی میں برائی کر رہا ہوں, تو چلتا پھرتا. یمشی بن نمیمہ سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تو عادت ہے چلتے پھرتے چغلیاں کرنے کی, ایک کے گھر سے اٹھے ادھر کی باتیں سنی پھر دوسرے کے گئے پھر لڑائیاں ڈلوائیں, تو یہ چیز اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے. ثم دعا بجریدتن رطبتن, پھر آپ نے منگوائی ایک رتب یعنی گیلی یا مطلب بہت فریش قسم کی شاخ, جو کھجور کی درخت کی ٹہنی تھی اس کو منگوایا. فکسرہا پھر آپ نے اس کو ٹکڑے کیے, کس رتینی دو ٹکڑوں میں, یعنی پھر آپ نے اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا. فودا علی کل قبر منہما کس رتن, فودا، پھر آپ نے رکھا علی کلی ہر قبر پہ منہما ان دونوں میں سے کس رتن ایک ٹکڑا. فقیل لہو، پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لیما فالتا حاضہ، آپ نے یہ کیوں کیا؟ قال، فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، کہ امید ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے جب تک کہ یہ خشک نہ ہو جائیں. یہ جو لفظ ہے نا یبسا، یبس کہتے ہیں عربی میں خشک کو، سورۃ الانعام میں آتا ہے رطب ولا یابس، یہ وہی لفظ ہے کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی اور اسی میں آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جی، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو شبہ بھی لگ گئے. کئی لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بہت سارے اختیارات دے دیے صرف اس ایک حدیث کو سن کر. تو پہلی بات دیکھیے، سب سے پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ قبر کے اندر، زمین کے اندر عذاب ہوتا ہے. یعنی ہم جب کسی مردے کو دفن کرتے ہیں، اس کی روح کدھر ہے، جنت میں کہ جہنم میں، ہمیں نہیں پتا. لیکن جس جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، عذاب کا اثر وہاں موجود ہوتا ہے. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کا خچر جو تھا نا، وہ بدکنے لگا. اور روایت میں آتا ہے کہ قبروں میں لوگوں کو جو عذاب ہوتا ہے، وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق کو پتہ چلتا ہے. اس لیے کبھی کسی جگہ جا کر جانور شور کرے، اڑی کرے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں خرابی ہو گئی. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ جانور جب آپ کا بدکنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کچھ پرانی قبریں جن کو اب اس وقت عذاب ہو رہا ہے. سوچ کے کچھ ہوتا ہے دل کو؟ آج بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کو بھی ایسے ہی سوچا ہوا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تھا، تو رو رو کے ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ موت کے ذکر پہ نہیں روتے، جہنم کے ذکر پہ نہیں روتے، میدان حشر کی بات پہ نہیں روتے، قبر کے ذکر پہ کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. اگر کوئی ادھر سے بچ گیا تو آگے بچ جائے گا، اور یہاں پکڑا گیا تو آگے پکڑے گا. مین گیٹ ہے نا. ہم اس قبر کو پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے، اور بہت کم سوچ لیتے. ہم کہتے ہیں دیکھیں گے جو ہوگا. پھر دوسری بات کیا پتہ چلی؟ کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے ذریعے سے بتایا. آپ کو ہر قبر کا حال نہیں پتا ہوتا تھا، ورنہ یہ واقعہ تو آپ ہر دفعہ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو بتاتے ہیں بندر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہاں سے کچھ لوگوں کو جو غلطی لگ گئی کہ دیکھو اللہ کے نبی کو قبر والوں کے حالات بھی پتہ ہے. نہیں پتا بھائی، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا اللہ کے نبی کو، اور ہمارے سکھانے کے لیے تھا کہ ہمیں شرح صدر ہو جائے. پھر دوسری بات اس میں ایک اور کیا ہے؟ پیشاب سے نہ بچنا. اب آپ دیکھیے کہ اس چیز کو تھوڑا سا لے کے دیکھیں، فی زمانہ اس چیز کو دیکھیں. پہلے دور کے ٹوائلٹ اور طرح کے ہوتے تھے، اور اس میں فارغ ہونے کا سٹائل اور تھا. لوگ کچی مٹی پہ باہر بیٹھ کے کرتے تھے، تو چھینٹے اڑنے کا ڈر تھا. پیچھے بات ہوئی کہ اللہ کے نبی ایک برچھی لے جاتے تھے، اور مٹی کو نرم کر کے یا تھوڑا سا ڈگ کر کے گہرائی کر لیتے تاکہ چھینٹے نہ اٹھے. یہ بھی ٹھیک آتا ہے. لیکن اب آج کے دور میں ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جو ٹوائلٹس ہمارے پاس عمومی طور پہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جب بیٹھنے کا سٹائل ٹھیک نہ ہو تو چھینٹے واپس پڑتے ہیں. اس کے احتیاط کرنی چاہیے. پھر اب تو موسٹلی لوگ کموڈ ہی استعمال کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ شیطان نے کس طرح سے آہستہ آہستہ بہت ساری اسلامی چیزوں اور جو ہماری اپنی باڈی کے لیے بہت اچھی تھی اس کو نکال دیا. آج سے 20-25 سال پہلے موسٹلی لوگ بیٹھ کے استعمال کرنے والی ٹوائلٹ یوز کرتے تھے، اور کبھی کسی کی مجبوری میں اگر کوئی ہوتا تھا تو پھر کرسی ہوتی تھی. اور آہستہ آہستہ کموڈ کیا ہوتا تھا گھر میں؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو جھک نہیں سکتے. بڑے بوڑھوں کے لیے ہوتا تھا، گھٹنوں کی دردیں. آپ دیکھیے کہ اس سسٹم میں کتنے فائدے تھے. نمبر ایک دیکھیے کہ آپ آج بھی سمجھ رہے ہیں نا، پاؤں پہ بیٹھنا، جیسے آپ کوئی پاؤں دو اینٹیں رکھ کے بیٹھ جائے یا پاؤں پہ اٹھے. نمبر ایک سب سے بڑا جو فائدہ تھا کہ اس صورت میں انسان زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، تو باتھ روم سے 4 منٹ میں فارغ ہو کے باہر آ گئے. آپ تو آپ ایسے جیسے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں ویسے آتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو گھن آئے گی. میں نے خود پکچرز دیکھی کسی بھی ملک کے ریسٹورانٹ کی، کہ انہوں نے پورا ریسٹورانٹ ٹوائلٹ کی شکل کا بنایا. کرسیوں پہ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، نیچے ٹوائلٹ کی شیپس بنی. ایسی کیا گندگی! جو ٹوٹیاں ہیں وہ لوٹوں کی صورت کی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم مرددناه اسفل سافلین. ایک دم جب وہ تصویر دیکھے تو نعوذ باللہ ایسی لگتا ہے کہ سب ٹوائلٹ پہ بیٹھے اور بغیر پردے کے بیٹھے ہوئے. شیطان بندے کو ننگا کرنا چاہتا ہے نا. آپ اتنا ریلیکس جو آپ بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کہیں گے اتنی دیر بیٹھے ہیں چلو اب رسالہ بھی پکڑ لیں. اب فون ہی بہت تھے، پہلے رسالے تھے. حالانکہ جگہ فارغ ہونے کی، فوراً نکل آؤ. کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ باتھ روم میں مرے؟ جہاں زیادہ وقت لگائیں گے وہاں مرنے کا خطرہ ہوگا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ جب ہم اس پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں تو ہمارا اسٹمک دبتا ہے، تو جسم سے گندگی نکلنے میں مدد ملتی ہے. آج بھی اگر آپ مسنون طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا دیکھیں تو وہ یہی تھا. لیفٹ سائڈ پہ آپ بوجھ ڈالتے تھے، دوسرے پاؤں کو سیدھا رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت جلدی انسان فارغ ہوتا ہے. اب آپ جس صورت میں اب ہم بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے اس پرائیویٹ پارٹ پر تو بوجھ ہی نہیں پڑتا، تو پھر اس سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے، پھر اس سے ٹائم بہت لگ جاتا ہے، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں ہوتی تھی کہ شیطان کو تو یہ پتا ہے نا کہ وہ سننا تھی، گوروں کو نہیں بھی پتا ہوگا یا جو بھی اسٹائل دیکھے اب ہمارے اپنے ملکوں میں، اس نے چن چن کے ہر وہ چیز جو انسانیت کے فائدے کی، ایک لمحے کے لیے اس کو سنت بھی چھوڑ دیں. ہم جو تو مسلمان مانیں گے نا، نان مسلم بھی اگر اس طریقے پہ بیٹھیں گے تو فزیکل اس کے فائدے تو ملنے تھے نا، لیکن شیطان نے اب اتنا عام کر دیا کہ اب وہ ٹوائلٹ تو بالکل ختم ہی ہو گئی، اس پہ بھی ایک اور گندی چیز. یعنی اب یہ کہنے کی باتیں تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ جس جگہ فارغ ہوتے ہیں آپ وہاں سے اٹھ کے دی جگہ جا کے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، ادھر جگہ جا کے نہیں، ٹوائلٹ ایسے موجود ہر جگہ، پاکستان میں تو عام ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا ایک دوسری جگہ جہاں سے پانی الگ سے نکلتا ہے وہاں فارغ نہیں ہو سکتے، دھوتے ہیں آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو. اب آپ سوچیے ایک جگہ سے موو ہونے میں دوسرے میں چھٹے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح ایک اور گندی چیز ہے جو معذرت ساتھی کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو 8-8, 7-7 گھنٹے پیمپرز کیے رکھتے ہیں، انہیں کا پیشاب ان کے جسم کو لگا رہتا ہے کہ نہیں رہتا، پھر آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ ان کرتے ہیں تو ان کتنی مشکل پڑتی ہے آپ کو اس کے اندر. یہ ساری چیزیں جو یہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ گندگی کم سے کم آپ کے ساتھ لگے. یہ جو بچے بہت روتے ہیں نا، ضد کرتے ہیں، وہ گندگی جسم کے اندر ہے، شیطان تنگ کر رہا ہے. ہم تو صرف اس لیے بدلتے ہیں نا کہ بو نہ آئے، یا ہم اس لیے بدل دیتے ہیں کہ بھائی باہر لیک نہ ہو جائے یا کچھ اور نہ ہو. اگر آپ اس کو اسپرچولی بھی دیکھیں نا، تو پیشاب 7 بچے کے لگا ہوا ہے، گندگی بھی ایون لگی ہوئی ہے، تو شیطان اس کو زیادہ تنگ کرے گا. تو ہمیشہ وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ساتھ انسان اپنے سنت طریقوں کو بھی ٹھیک رکھے اور ساتھ ہی ساتھ باقی چیزوں کو بھی لے کے جائے. پھر اور اس میں کئی طریقے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے، اس کو آپ خود دیکھیے، پانی کا استعمال نہ کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ٹوائلٹ اس طرح کے آج کل بنتے ہیں، اس میں بعض دفعہ انسان طہارت جب کرتا ہے اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تری جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر بھی پڑ جاتی ہے. تو بہت ساری ایسی بہرحال کباخت ہیں، پھر اسی کے توڑ بھی لوگ نکالتے ہیں، پھر سیٹ کورز ایجاد ہونے لگ گئے، پھر اس کے بعد اینٹی سیپٹک لوشنز تیار ہونے لگے. تو انسان ایک سیدھی سی بات مان لے تو پھر باقی کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. دوسری چیز دیکھیے جو اس میں نمیمہ ہے، اللہ اکبر، یمشی کے لفظ سے تو بالکل وہ کہتے ہیں نا، چلتا پھرتا چغل خور بندہ، ادھر اٹھے. اور قرآن میں یہ بات کس کی آئی ہے؟ حمالۃ الحطب، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کی بیوی کا کام کیا تھا کہ وہ گھروں میں جا کر چگلیاں کرتی تھی. حطب وال لکڑیوں کو کہا گیا، کس چیز کی لکڑیاں؟ جھگڑوں کی لکڑیاں. یہ نہیں کہ سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے تھی، مطلب یہ ہے کہ ادھر کی باتیں اٹھا کے اس گھر میں جا کے پھینک آتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر لے آتی تھی. تو یہ بہت ہی برا کردار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، فتنوں میں بھی وہ زیادہ آتا ہے، آزمائشوں میں آتا ہے. خاموش رہنے والے بندے کو کوئی اچھا نہ بھی کہے گا نا، تو برا نہیں کہہ سکتا. بہت زیادہ سیکیور ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کم بولنے کی عادت دی. اور اگر عادت نہ ہو تو ڈالنی چاہیے. ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا عمر نے کہ اپنے منہ سے زبان نکال کے نا ایسے زبان پکڑ کے باہر کھینچ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ گھاٹی بڑی تیز ہوگی، اس کو اپنے قابو میں کرو، کم چلے میری زبان. اور یہ بھی دیکھیں اس کو سرسرا کہتے ہیں عربی زبان میں نا، سرسار کہتے ہیں ٹاکیٹو پرسن کو عربی میں. یعنی یہ خود پسندی کی علامت ہے، چونکہ میں بول سکتا ہوں، چونکہ میں بہت اچھی بات کر سکتا ہوں. بالکل آپ دیکھیں ٹاکیٹو پرسن از دا سیلف ریسیونگ پرسن، اس کو لگتا ہے میں بہت بولتا ہوں، بہت اچھا. اور یہ قسم کا ڈومیننٹ سٹائل بھی ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو تاری کر لوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنا اپنا آپ باتیں سنائیں گے اتنی دوسروں کو ہم قائل کریں گے، حالانکہ میں دیکھے اس کا اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. آپ کسی سے کچھ کہتے ہیں وہ اپنی بات نہیں بھی بیان کر سکتا تو آپ کو ترس ہی آنے لگ جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن آپ بہت بول کے اپنی بات تو کہاں رہیں گے، آپ کا جو ایکسپریشن پڑ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، برزخ کی زندگی. جو لوگ دنیا سے اس وقت جا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں، تو لہٰذا ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں. ما جا فی غسل البول، یعنی پیشاب کوئی کر دے تو اس کو کیسے دھویا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب تبرزہ نکلتے، تبرزہ کا لفظ کہاں آئے قرآن میں؟ چلیے آپ ڈھونڈ کے لائے، فلما کے بعد کوئی ایتیں ڈھونڈے، بہت شروع کے پارے میں. اذا تبرز لحاظ، یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ لوگ ریسرچ بھی تیسے کریں گے نا، حدیثیں ڈھونڈیں قرآن میں سے یہ لفظ. لحاظ آتی ہی اپنی حاجت کے لیے، یعنی جب آپ باہر نکل جاتے تھے. آتیتہو بما ان، کہتے کہ میں آپ کے لیے پانی لاتا تھا. فیغسل بہ، جس کے ساتھ آپ استنجا کرتے تھے. تو کیا پتا چلا کہ جب رفع حاجت کے لیے ایک انسان جائے، صرف پیشاب ہی کرنے کیوں نہ جائے، تو اس وقت بھی اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے. یعنی جسم سے گندگی نکلے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن صرف پیشاب کے لیے بھی انسان کو پانی استعمال کرنا چاہیے، اور پیشاب کا دھونا بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کچھ جانوروں کا پیشاب ہوتا ہے، تو اس جگہ کو بھی دھو دینا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے نا، ان کے لیے یہ ایگزمپٹ ہے کہ ان کا پیشاب اس طرح کی گندگی میں نہیں آتا جس میں کہ دوسروں کا آتا ہے. ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اللہ کے نبی کے دور میں کہ کوئی قبیلے کے لوگ تھے، تو وہ مدینہ میں آئے اور وہ بیمار تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو علاج میں اونٹوں کا پیشاب پینے کو کہا تھا. اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسے؟ سورہ مائدہ میں یہ واقعہ آتا ہے جہاں آیت محاربہ آتی ہے، ڈکیتی اور قتل کے احکامات ہیں. تو کسی نے کوئسچن بھی کیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن آپ دیکھیے کہ آج یہ جو ہم دوائیاں کھاتے ہیں، اس میں پتہ نہیں ہم کیا کچھ کھا جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. بعض دفعہ انزائمز ہوتے ہیں، بعض دفعہ جسم کی گندگی کے اندر سے نکلی ہوئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن جب پتہ لگ جائے تو پھر مشکل لگتی ہے چیز. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی روایت ہے، ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الناس العربی حتی فرغ من بولہ فی المسجد. بہت خوبصورت حدیث ہے، جس سے واقعی ہم دینداروں کا اپنا مزاج درست کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. ترک النبی، چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ناسی اور لوگوں نے، العرابی اس عرابی کو، یہاں تک، حتی یہاں تک کہ فرغ، وہ فارغ ہو گیا، من بولی ہی اپنے پیشاب سے، فی المسجد مسجد میں. یعنی ایک واقعے کا تذکرہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ پڑھی، کیونکہ یہ حدیث آپ کو بہت یاد رہنی چاہیے اور اس سے دین کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام عرابی فبال فی المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه وحریقو علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فإنما بوئستم میسرین ولم تبعثوا مؤثرین. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قام عرابی، یوں کھڑا ہوا ایک عرابی، عرابی سے مراد ہے بدو، کم عقل، جاہل. اسی کو اب آج آپ بچے پہ لے سکتے ہیں، اسی کو کسی ان پڑھ شخص کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں. مسجد نبوی میں آیا، فی المسجد ہی مسجد میں، فتح نا ولہن ناسو، تو لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا. فتح نا ولہ کا لفظ کہاں ہوگا؟ کہاں پڑھا قرآن میں؟ لن تنالوا البر حتی، جی تنالوا کا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے، پا لینا. فتح نا ولہن ناسو، بس پانا چاہا، پکڑنا اس کو لوگوں نے. فقال لهم النبی، بس فرمایا ان کے لیے نبی نے، دعوہ، چھوڑ دو اس کو. اب دیکھیں لفظ اگر آپ نہ پڑھے، دعوہ میں کیا چھوڑ دو، دا، اور اگر آپ اس کو واو کو پڑھیں گے تو اللہ لفظ بھی اس میں دا الا اللہ، تو اس لیے عربی زبان کے آپ بڑے اہم ہوتے ہیں. دعوہ چھوڑ دو، حریق اور ڈال دو پانی کا، اور زنوب بن، یا پھر کوئی ایک اور برتن پانی کا. فائنما، بے شک بھیجے گئے ہو تم مجینہ آسانی پیدا کرنے کے لیے، ولم، اور نہیں، تو باسو، تم بھیجے گئے مؤثرین، عسر کے لیے. جی میسرین اور مؤثرین کہاں آیا قرآن میں، کس شکل میں؟ جی آپ فائنما الاسری یسرا، شاباش. تو گویا کہ کہا کہ تم لوگوں پر مشکل پیدا کرنے نہیں بلکہ آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. اب آپ دیکھیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ شخص فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا اور اس کی بعد میں تذکیر کی، اس کو نصیحت کی کہ دیکھو مسجدیں اللہ کے نام پہ ہوتی ہیں، ان کو صاف رکھو، اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کے اس انداز سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا. اب آپ اور میں ذرا اس کو اپنے اوپر لیں، इधर ही की बात कर लें और तो छोड़े, मस्जिद तो दूर की बात है, कोई क्लासरूम में किसी का बच्चा आए और पेशाब कर दे, कोई बड़ा शख्स आ जाए तो कर दे। और आप देखिए कि इतना ये खूबसूरत वाक्य, इस पर इतनी अच्छी बात हो जाती है दीन के नाम पर कि नबी के अंदर तहम्मुल था, आपने सहाबा को भी सिखाया। अगर पेशाब करते हुए अगर उसको मारते तो क्या होता? नहीं, वो पूरे मस्जिद में भागता, वही गंदगी जो एक जगह पे थी वो सारी मस्जिद में भर जाती। बाज़ दफा हम ऐसे काम करते हैं कि थोड़ी सी चीज को सही करने के लिए बहुत सारी चीज खराब कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, यहाँ से आपको एक और अंदाजा नहीं, वो कह रहे कितने बद्दू थे, दूसरे के सामने पेशाब कर देते थे, जाहल थे, आपको बच्चा तो नहीं था, बड़ा ही थे, और दूसरों के सामने पेशाब कर रहा है और मस्जिद के अंदर खड़ा होकर कर रहा है, तो जट और गंवार किस्म के लोग थे ना। और हया खत्म होती तो पढ़े लिखे लोगों को भी दूसरों के सामने फारिग होने में कोई शर्म नहीं आती। आज स्कूल्स में देख लीजिए, और बड़े बड़े स्कूल जो हैं, हाई स्कूल हैं, तो उसमें अमूमन जो लड़कों के सेक्शन होते हैं उसके बीच में कोई पर्दा नहीं होता, तो ये बेहया होने की भी एक अलामत है। फिर दूसरी बात है कि अगर वो डर जाता और पेशाब रोक लेता तो उसको कई किस्म की बीमारियां लाक हो सकती थी। और तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर इस्लाम का इंप्रेशन बैड होता, काम तो वो गलत कर रहा था, मुसलमान मारते तो अखबार में खबर क्या आ जानी थी, मुसलमानों ने उसको थ्रेट किया और इनको जेल में भेज दो। काम किसी को नहीं याद रहता कि गंदगी हमने फैलाई थी, ये उसके ऊपर रिएक्ट हुए थे। एक और बात इसमें कि मस्जिद की बहरहाल एक हुरमत होती है। बाज दफा आप देखिए लोग मस्जिदों के नाम पे झगड़, मस्जिदों को वजह बनाकर बाज दफा हक का काम भी किया होता है, लेकिन बाज दफा उसके अंदर पाबंदियां पूरी नहीं की जाती, उसके अंदर लिमिटेशन होती है, उसको फलांग लिया जाता है। कभी भी मस्जिद का जहां नाम आ जाए ना, तो वहां अपने आप को रिलैक्स फील ना कराया करें। अल्लाह करे आप लोग भी मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ें, जुम्मे की नमाज में जाएं, तो वहां जाकर इतने अच्छे तरीके से आप पोज करें कि गोया कि आप किसी बहुत बड़े के दरबार में आए हुए। लेकिन मस्जिदों की बातें, मस्जिदों में फितने झगड़े, उसके बारे में, उसके खिलाफ उसकी बातें, इन सबसे अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद देखिए कि आपने बाद में उस पर पानी डाल दिया, यहाँ से क्या पता चलता है कि सिर्फ पानी डालने से भी गंदगी दूर हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हो गया, इसलिए कि मिट्टी थी वहां। मिट्टी वाली मस्जिद हो तो सिर्फ पानी डालना भी काफी हो जाएगा, ठीक है, और अगर आज कारपेट पे कोई डाल दे, या अगर कोई आज की बहुत साफ सुथरी मस्जिद में ऐसा कोई काम कर दे, तो क्या होगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से गंदगी दूर हो सकती है, ठीक है। और ये कितना असूल है, इसको तो आप याद कर लें, फाइन नमा बोइस तो मुयस्सरीन। अब लोगों के लिए चूंकि आसानी पैदा करने वाले हैं, तो फिर हम फिर नमाज भी माफ करवा देते हैं, फिर लोगों के लिए सूद भी हलाल कर दे। आज इस खुलिये को लोगों ने बुनियाद बनाकर किस तरह से दीन का खुलिया बिगाड़ दिया। लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ो, दीन आसानी का नाम है, उनको ये पता ही नहीं कि नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किलों से निकालने वाला काम है। तो बहरहाल ये कि बिला वजह लोगों को सताना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। इसी से रेलिवेंट बात है, इसलिए अगली हदीस भी साथ ही पढ़ के फिर इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बाप क्या है? बाप बौलु सिबियान, बच्चों का पेशाब। ये है असल में हमारा इशू कि जो बच्चों वाली माए हैं उनके लिए इसमें इंशाल्लाह गाइडलाइन होगी। आप साथ ही पढ़ लीजिए मेरे, अन उम्मे कैसिन बिन्त महसन रदी अल्लाह अन्हा अन्नहा अतत बी इब्नी लहा सगीरिन लम याकुल तामा إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره فبال على ثوبه فدا بماء فنضحه वलम यगसिल हु। अल्लाह अकबर, हमारे साथ ऐसा हो तो हम तो पता नहीं क्या कर दें। बच्चे ने अल्लाह के नबी की गोद में पेशाब कर दिया, सुभान अल्लाह। उम्मे कैस बिन्त महसन कहती हैं रजी अल्लाह अन्हा कि अल्लाह के नबी के पास अपना छोटा बच्चा लेकर आई जो भी खाना भी नहीं खाता था, रसूलुल्लाह ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आपने पानी मंगवा कर इस पर छिड़क दिया लेकिन इसे धोया नहीं। सुभान अल्लाह, कितना अला इखलाक था। आज कोई दीनदार बंदा किसी का बच्चा उठा के फिरता मस्जिद में, दूध के सिवा कुछ नहीं था तो हो सकता है 4-5 माह का ही होगा ना, इतने छोटे बच्चों को भी लेकर मस्जिदों में औरतें आती थी। फिर अल्लाह के नबी उनसे मोहब्बत का इजहार करते थे, बच्चों को उठाते थे, ये भी एक अमल की बात दिखी है। फिर उसके बाद पता चला कि सिर्फ पानी डाल के छिड़का, ऐसे ही जैसे वो डाल के ना छींटा, आज भी यही हुक्म है। तो जब तक बच्चा खाना नहीं खा रहा होता तो उस वक्त सिर्फ उसके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए تو انشاءاللہ تعالی وہ طاہر ہے. لڑکی کا پیشاب جب وہ فرق ہوتا ہے اس سے, اس میں تھکنیس ہوتی ہے, تو لہٰذا اگر بچی کا پیشاب ہے پھر اس کو پورا دھو کے واش کر دیں, اس کا سارا اثر نکل جائے. لیکن دودھ پینے ہوئے بچے کا, لڑکے کا پیشاب چونکہ پتلا بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر صرف پانی ڈالنا کافی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے اعضاء کا فرق ہے, بچے کا پیشاب دھونا جو ہے وہ مشکل ہوگا, اس میں چھینٹے پڑنے کا ڈر ہوتا ہے, زیادہ پھیل جاتا ہے, جبکہ لڑکی کا پیشاب ایک ہی جگہ پہ تو اس کو دھونا آسان ہو جائے گا. اور آج کل پیمپرز نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں ویسے ہی پیشاب کے. تو یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ اس سیشن کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ہمارا باب الوضو جاری, الحمد للہ. اور آج کے اس میں نے کافی ساری ایسی احادیث پڑھی جس میں ہمارے لیے عمل کے بہت سارے پہلو تھے, ہے نا. آلدو ہم اگر دیکھیں باب الوضو کتنا آسان لگتا ہے کہ وضو تو ہم جب سے بچپن سے جب سے نماز شروع کی ہے وضو کرتے آئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وضو کا صحیح کرنا نماز کے قبول ہونے کے کتنے ضروری ہے, رائٹ. اور یہی حدیث اسی سے ملتی جلتی ہم نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم میں بھی پڑھی تھی کہ صحیح سے جب نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ جاؤ صحیح سے اچھا سا وضو کر کے اور اچھی طرح نماز پڑھو, رائٹ. تو اچھی طرح وضو کرنا اچھی نماز کا باعث بنتا ہے. پھر یہ کہ اب وضو تو اچھا سا کر لیا لیکن نماز پڑھنے جب کھڑے ہوئے تو اور کتنے مسائل ہمارے سامنے آئے, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ نماز آپ وضو بھی تھا, اب آپ کو نماز سے پہلے کچھ ڈفرینٹ چیزیں کھانی پڑ گئیں. تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کھانے کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے یا کلی کرنا پڑتا ہے یا بغیر کلی کیے بغیر وضو کیے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی ضروری ہیں اور آج ہمیں ان سب کا علم ہوا, ٹھیک ہے نا, رائٹ. سب نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں آپ لوگ یہ ساری چیزیں, کیونکہ سب ہماری شریعت سے متعلق چیزیں. اور ہم حدیث پڑھی اسی لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکمت آئی ان چیزوں کی, ان چیزوں کی شریعت جو ہے ہمارے لیے جو مقرر کی گئی جو قرآن میں ہم نے پڑھا, اب اس کا جو ہم اس میں مدد ہم کس سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں. آپ ستو پہ اٹکے ہوئے ہیں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ٹو بٹ آئی کڈنٹ فائنڈ دا ایگزیکٹ ورڈ کہ ہم انگلش میں اس کو کیا کہیں گے یا اس کو کیسے بیانیں گے, لیکن ان شاء اللہ آئی فائنڈ اٹ آؤٹ وٹ از ایگزیکٹلی ستو از, ٹھیک ہے. کچھ ایسے خوش چیز تھی کہ لائک جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بیسن کی ٹائپ کی چیز, رائٹ. جیسے چنے ہوتے ہیں نا بھنے ہوئے چنے, رائٹ. جی بالکل بالکل, یو آر رائٹ, رائٹ. تو اس میں اس کو جس طرح ہم پیس کے وہ ٹائپ کی چیز لگ رہی ہے کہ اس کو ہم جس طرح سے کھا لیتے ہیں نا ایسے, اس کو پکانا بھی ضروری نہیں ہوتا. تو ایون اسی طرح کا یا جیسے بھون لیتے ہیں اس کو تو کتنا مزے کا ہو جاتا ہے. تو جس بھون لینا اس کو, جیسے اس میں ہم نے دیکھا کہ آگ پر پکا لیتے تھے, رائٹ. ویٹ کا براؤن پارٹ از ستو, الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو لائک کچھ نہ کچھ گرین ٹائپ ہے, بالکل. گرمیوں کی کیونکہ گرمیوں میں اس کو کھانا بہت ٹھنڈک کا باعث بنتا, دیٹس آلسو آئی نو دیٹ, الحمدللہ, رائٹ. پانی میں مکس کر کے شکر کر کے پیتے, بالکل 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 بالکل. تو جیسے ٹھنڈا مشروب کے طور پر کام دیتا ہے گرمیوں میں. جی جی سیریل ٹھیک ہے, موسٹلی وی کین ڈرنک, یس ڈرنک بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے ہم نے ابھی حدیث میں تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سفر میں کیا ہوا تھا, سب کے پاس جتنا کچھ ستو تھا وہ سب ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے اس کو خوراک کے طور پہ کھایا تھا, ٹھیک ہے, الحمدللہ, ٹھیک. چلیے اور کیا ہم نے دیکھا کہ چکنائی والی چیزیں یا کچھ ایسی چیزیں کہ جس سے منہ میں ذائقہ رہے تو بہتر ہے, کہ اس سے آپ کلی کر لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو نماز میں. ٹھیک ہے, جو کچھ ہے مین ہمیں کیا پتا چلا کہ نماز میں فوکس ہونے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اف کیمل میٹ دین وضو, یس. صرف اور صرف ہم نے کیا دیکھا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھایا جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ نواقض وضو میں سے وضو کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی حکمت بھی ہم نے دیکھی کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. ٹھیک, پھر یہ کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ چھری کانٹے کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ایسا تو نہیں ہے ہم انگریزوں کے طریقہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیں. کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, وی کین یوز اٹ, رائٹ, بالکل الحمدللہ. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ کہ کین ڈو اٹ, یس الحمدللہ. پھر یہ کہ جب اسپیشلی جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے, جب
اللہ اکبر اللہ اکبر
ہمیں بڑے نیند کے چھوکے آتے ہیں, ہوتا ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر.
جی بالکل, وہ تو ہمیں ایک طریقہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کھانا ہے. جی تو اس میں بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے یس اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جی بٹ ڈونٹ ایٹ ود لیفٹ ہینڈ ود فور, یس. تو جس سے بھی جو بھی چیزیں آپ استعمال بھی کریں لیکن طریقہ کیا ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے. دس از دا میننگ ان مائی ڈکشنری, بارلے پارسٹ اینڈ گراؤنڈ اینڈ میڈ انٹو پیسٹنگ. اوکے الحمد للہ, جزاک اللہ خیر. اونگ سے نہیں ٹوٹتا وضو, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اچھا پھر اور ہم نے کیا دیکھا کہ جو 43 باب تھا, من الکبائر اللہ یستطیر من بولہ, پیشاب سے احتیاط نہ کرنا کبائر میں سے ہے, کبیرہ گناہ میں سے, ویری اسکیری, یس. اور پھر ساتھ میں دوسری قبر کون سی تھی جس کو عذاب دیا جا رہا تھا, کہ جو چغل خوری کرتا تھا. بہت ایک دم وہی چیز ایسا لگ رہا ہے جسے ہم نے ابھی پچھلے سیشن میں جو چیزیں پڑھی وہی اس کی ریویژن ایک طرح سے ہماری ہو رہی ہے, کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ زبان کا استعمال کس طرح سے, زبان کو پکڑ کر رکھنا ہے. زیادہ بات کرنا جو ہوتا ہے نا وہ خواہ مخواہ کچھ نہ کو گلوا دیتا ہے. جس کو نہ بھی کہیں آپ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے, کیا حرج. آپ یوں سوچ لیجیے, اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پتا بھی ہے تو اگر آپ اس پر پردہ ڈھانپ رہے ہیں, تو ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی نا کہ جو دوسرے مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس جب سب سے زیادہ انسانوں کو ضرورت ہوگی اس دن ان انسانوں کا پردہ رکھے گا, ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. بیکار کی باتیں نہیں کرنی. پھر بوتھ آر ویری ریلیٹیبل فار وومن, بچے, بالکل بچے سنبھالتی ہیں تو پیشاب لگنے کا زیادہ چانسز ہیں, باتیں زیادہ کرتی ہیں, بولتی زیادہ ہیں, اس لیے دوسری والی بن نمیمہ کا زیادہ اثر سمجھ میں آتا ہے. بالکل, ویری رائٹ. اس لیے تو ہمیں اس پہ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے نا. لیو وٹ ڈز ناٹ کنسرن ود اس, ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. سو کوشش کرنا ہے کہ ہم اس طرف سے اپنی آنکھیں اور کان بند رکھیں, اور ساتھ میں زبان کو تو بالکل ہی بند رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر جو بچے ہیں, چھوٹے بچے, ان کے ساتھ کس طرح سے احتیاط کی جا سکتی ہے, اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا. کیونکہ بچوں کو بچپن سے آپ سکھاتے ہیں نا, آپ دیکھیے کہ اگر وہ ایک دفعہ پیشاب کر دیتے ہیں اور آپ ان کا ڈائپر فوری نہیں چینج کرتے, وہ بے چین رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں جب تک آپ ان کو چینج نہیں کر دیتے. لیکن جب آپ ان کو عادی کر دیتے ہیں اسی طرح گیلے پیمپر میں رہنے کا, تو وہ بھی پھر اسی طرح مست کھیلتے رہتے ہیں, یوز ٹو ہو جاتے ہیں نا اس کا. تو مت یوز ٹو ہونے دیں گندگی کا. ٹھیک ہے, ناپاکی ہے, شروع سے ان کو پاکی اور ناپاکی کا سکھائیے. اٹس گیٹ ہارڈ ان دیز نیو ٹائپس آف ہوم, کارپیٹڈ فلورز. جی آپ دیکھیے کہ شروع سے جب بچہ ایون بیٹھنا بھی شروع کرتا ہے نا, تو ان کو اگر آپ اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے پاٹ ہوتے ہیں ان کا عادی کر دیجئے کہ سو کے اٹھتے ہیں ان کو اس پر بٹھا دیجئے, اور ڈائپر گیلا ہی نہ ہونے دیجئے. جتنا ارلی آپ ان کو سکھائیں وہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں, جتنا لیٹ کریں گے آپ, جتنا بڑا کرتے رہیں گے ان کو, اتنا آپ کو ان کے پیمپرز چھڑانے مشکل ہو جاتے ہیں. لوگوں کو آسانی سے زبان پر کنٹرول, ٹریننگ آف پراپر طہارہ. الحمدللہ, دیٹس واٹ وی لرن فرام ٹوڈیز سیشن. الحمدللہ, ویری گڈ. سو یو سمرائزڈ آل آف اٹ. الحمدللہ, ٹھیک ہے, چلیے, بارک اللہ فیکن. الحمد للہ. پھر ہم نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ حدیث پڑھی, 166. وہ دیہاتی, وہ بدو جو مسجد میں آ گیا تھا اور اس نے وہاں پر پیشاب کر دیا تھا. آج ہمارے ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی اس طرح کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ آج ہمارے پاس obviously زمین مٹی کے طور پہ نہیں ہے, right? carpeted مساجد ہیں, right? تو وہاں پہ نہیں اس کا تصور. دوسرا یہ کہ غیر مسلم اس طرح کے بدو نہیں آتے, اس وجہ سے بھی ہمیں اب اس چیز کا مسئلہ یہ درپیش نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے جو بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہمیں پتہ چلی کہ علم جو ہے نا وہ ہمیں یہاں سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. تم آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو, سختی کرنے کے لیے نہیں تمہیں بھیجا گیا. اسلام جو ہے وہ دین میسر, آسانی کا دین ہے. جتنی آپ آسانی کریں گے آپ دیکھیے, یس بالکل, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للعالمین تمام جانوروں کے لیے رحمت. تو انشاءاللہ ہم نے بھی زبردستی خامخواہ علم کا روب ڈالنے کے لیے دوسروں کے لیے مشکل نہیں بنانی ہے اس چیز کو, ٹھیک ہے. اسلام کا مزاج سمجھ آتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے. چلیے پھر الحمدللہ جو بچوں کی بات دیکھی ہم نے, وہ ہم آلریڈی کتاب الطہارہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹا بچہ جو ابھی کھاتا پیتا نہیں ہے کچھ, لائک سالڈ غذا نہیں لیتا ہے, تو اس میں پھر لڑکے کا اور لڑکی کا فرق ہوتا ہے. پیشاب کا اگر وہ کر دیتا ہے تو کس طرح سے لڑکے کے پیشاب پر چھڑکاؤ کرنا پانی کا وہ ہی انف ہو جاتا ہے, جبکہ لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ, چلیے یہ تھا آج کا پورا سیشن حدیث کے حوالے سے. بیلنس دین ہے کلچر میں ایک سے ڈیفیکلٹ, یس ویری ٹرو, ویری ٹرو, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو امپورٹنٹ چیزیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے, جیسے بچے کو اگر بچے کی شرم گاہ پہ ہاتھ لگا کے آپ اس کو دھوتے ہیں تو پھر وضو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ بغیر آپ کسی رکاوٹ کے اگر شرم گاہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر وہ نواقض وضو میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ, چلیے کچھ ٹائم ہے, الحمدللہ آج بہت دنوں بعد تھوڑا سا ٹائم ملا ہے, تو ہم ریڈنگ کر لیں حدیث کی. اگر آپ ریڈی ہیں دو تین لوگ بھی, یس الحمدللہ, گڈ ماشاء اللہ. سو لیٹس سی, اگر تو آپ لوگوں کے پاس کوئی پچھلی حدیث ریڈی ہے پڑھنے کے لیے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اگر آپ نمبر دے دیجئے. نہیں تو آج کی اتنی پیاری پیاری حدیث ہم نے پڑھی, اس میں سے کوئی حدیث لے لیتے ہیں. بتائیے مجھے, جسے آئی تھنک ہم نے باب الوضو میں 152-153 وہ والی حدیث, آج والی میں سے چوز کر لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ والی ہم پڑھتے ہیں, 161. اچھا سبین نے اور ماریا نے ایک لفظ لکھا تھا جو ہم نے تلاش کرنا تھا, برزو والا, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے جاہلیہ دونوں نے لکھا تھا, کہیں تبرج الجاہلیہ سے تو نہیں آپ لوگ اس کو میچ کر رہے تھے؟ اٹس تبرج ناٹ تبرج, ओके राइट जी बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा कि आप लोगों ने उससे उसको मिला दिया सो इंशाल्लाह हमने तबर्रुज बराजा से हमने फाइंड आउट करने वर्ड ठीक है चलिए आप ये वाली हदीस ले लीजिए जो 164 है ना मिनल कबायरी अल्लाह यस्ततिरा मिन बौली ठीक है रेडी यस बिल्कुल आप ऑलमोस्ट देयर हैं जो स्पेशली उस्तादा जी ने भी जिसको मार्क कराया ठीक है आई थिंक सेकंड जो उसके एंड वाला पेज है शायद समथिंग जो आपने तालूत और जालूत वाला लिखा था ना यस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हु इज रेडी टू रीड ओके अबीर इंशाल्लाह आप पढ़िए बारकल्लाहु फीक अल्हम्दुलिल्लाह माइक फॉर यू
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي إن بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بارك الله فيك الحمد لله very nice just एक दो जगह पे थोड़ा सा जो word शायद miss हो गया आपका यहाँ पे يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَطِيرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ठीक है ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ بِجَرِيدَةٍ رَتْبَةٍ یہ بِجَرِيدَةٍ word آپ سے مس ہوا فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْن ٹھیک ہے الحمدللہ باقی it was very nice اللہم زد فزد جی سسٹر مریم مائک فور یو انشاءاللہ
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب من الكبائر ألا يستصير من بوله عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريرة جريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر من هما كسرة فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بتائیے گا وائس اوکے ہے سسٹر مریم آپ کے وائس جو لائک مائک ڈراپ ہو گیا ان بٹوین مجھے سمجھ نہیں آیا اچھا 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 ٹھیک ہے بہت باریک لکھا ہوا تھا سو جو لفظ آپ کو نظر نہیں آیا وہ رتبہ یعنی گیلی انہوں نے گیلی شاخ منگوا کے لگائی تھی نا رتب سے رائٹ اور جو ورڈ آپ کا ایک کریکشن والا ہے وکان الاخر آخر ٹھیک ہے دوسرا آخر آخر ہوتا ہے بعد والا ٹھیک ہے آخری جیسے ہم کہتے ہیں سو دو ہی تھے نا ایک ایک جو تھا وہ نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ یمشی بن نمیمہ جی سسٹر سبین انشاءاللہ اب ہم پوچھتے ہیں فاطمہ سے فاطمہ کیا ہمیں پوسیبل ہے کہ ویزا آئی کیو سے ہماری سسٹر بین کو لیا جائے فاطمہ اوکے سیمز لائک ان کو شاید وائس تھوڑی کم جاتی ہے ابین انشاءاللہ آپ کچھ ایسا کیجئے کہ دوبارہ یہاں سے پیل ٹاک سے لے سکے الحمدللہ بہت ایزی ہے لیکن شاید فاطمہ کو آواز نہیں جا رہی اس لیے اس وقت وہ ہیلپ نہیں کر پا رہی ادروائز انشاءاللہ ول ٹیک یو فرام دیئر ٹو اوکے ٹھیک ہے بارک اللہ فی اچھا دوسری چیز جو آپ سے پوچھتی کہ یہ بتائیے کہ جو پہلی اسائنمنٹ آپ لوگوں کو گئی ہے کیا اس میں کوئی مشکل ہے Is there anything which is hard for you? کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کچھ ایسی چیز ہے Because مجھے ابھی تک بہت تھوڑی سی assignments complete ہو کے واپس ملی ہے تو کیا وجہ ہے پلیز لیٹ می نو کہ میں نے آپ سے پوچھ کے اگر اس چیز کو شروع کیا ہے تو دیٹ مینس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ایک تو اسائنمنٹ بنانے میں آپ کو پتا ہے زیادہ محنت لگتی ہے بہ نسبت اس کو سالو کرنے کے سالو کرنا تو آسان ہے آپ کے پاس پوری اسائنمنٹ موجود ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کو جسٹ فل ان کرنا ہے رائٹ سو پلیز کوشش کیجیے کہ جو چیز آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے اس کو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے اس میں اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اچھا سو پلیز ٹیک اٹ ایوری تھنگ ویری ایزی اپنے آپ کو انوالو کرنے کے لیے اس چیز کو لیجیے کسی چیز کو آپ کو لگتا ہے مشکل ہے جسٹ آسک می وٹ ایور ویئر ایور یو فیل اینی ڈیفیکلٹی پلیز ڈو آسک پلیز کم فارورڈ ان شاء اللہ ٹھیک ہے الحمد للہ اچھا پھر دوسری چیز نادیا آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو نیکسٹ ان شاء اللہ سیشن میں آپ کی فیوریٹ آیا شیئرنگ ہے کوشش کیا کیجیے کہ سیشن سے جتنی ارلی پاسبل ہو اگر آپ ریکارڈنگ بھیجیں تو جلدی بھیج دیجیے تاکہ وہ ایڈمنس کو بھیجی جا سکے اور اسکیڈول میں سیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو اس ریکارڈنگ کو آئی پریفر کہ آپ لوگ ضرور آ کے مائک پر بات کریں کیونکہ آئی ریممبر لاسٹ ٹائم آپ نے بڑی پیاری شیئرنگ کی تھی اور وہ ریکارڈنگ میں بھیجی تھی تو کم آن دا مائک اینڈ ڈو شیئرنگ لائیو ان شاء اللہ ٹھیک ہے چلیے بارک اللہ فیکن ان شاء اللہ بشرط زندگی دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ سیشن بہت ساری دعاؤں کے ساتھ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ